الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين قرآن کریم کے خاصیات اور قرآن کریم کے آداب میں سے ہے کہ جب کوئی سورہ شروع ہو رہی ہو یا تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہو تو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. شریعت مطہرہ میں خاص طور پہ نیک کام، بابرکت کام، عظیم و شان جتنے بھی اہم کام ہیں ان کے شروع کرنے کے لیے الگ الگ علیحدہ علیحدہ بسم اللہ اور تسمیہ کا ذکر احادیث میں اور دعوات ماسورہ میں ملتا ہے. مثلا ایک شخص گھر میں داخل ہو رہا ہے، بسم اللہ دخلنا وعلی اللہ توکلنا، گھر سے باہر نکل رہا ہے، بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ توکلنا، سفر پہ جا رہا ہے، سواری کا استعمال، سبحان الذی سخر لنا ھذا، بحری سفر ہے، کشتی کا سفر ہے، بسم اللہ مجرحہ و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور اس جیسے بے شمار بسم اللہ ہیں جو غور و فکر کرنے سے اور تلاش کرنے سے ایک عظیم مجموعہ تیار ہو سکتا ہے. اس کا یہی وجہ ہے کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جن کاموں کے لیے شریعت مطہرہ میں دوسرے تسمیہ اور دوسرے بسم اللہ آئے ہیں وہاں پہ صرف بسم اللہ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پورا پڑھ لینا اس سے علماء نے منع کیا. اور ممانعت کی وجہ کیا بتائی ہے کہ اس سے خلط ملت پیدا ہو رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت میں، قرآن کریم کی صورت میں اور دنیا کے کسی اور کام میں. اگر ایک مسلمان ہر چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، تو یہ سمجھا جائے گا کہ شاید یہ وظیفہ اور یہ حکم یہ انسان کے ہر عمل کے ساتھ متعلق ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. مثلا کھانا کھانے کی دعا کچھ اور ہے، سونے کی دعا کچھ اور ہے، جاگنے کے بعد کی دعا کچھ اور ہے. اگر ہر شے میں بسم اللہ مکمل الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا جائے تو یہ باقی ادعیہ معصورہ جو احادیث اور سنن سے ثابت ہیں تو پھر وہ متروک ہو جائیں گی، وہ پیچھے چلی جائیں گی، ان کی اہمیت مسلمانوں میں ختم ہو جائے گی. البتہ صرف بسم اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے نام سے، اور اللہ کا نام یقیناً بابرکت ہے، بڑی شان والا ہے، اور اس کی برکات سے مسلمان انکار نہیں کر سکتا. اسی مسئلے کے ذیل میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ شریعت میں بھی اوقات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ریلوے اسٹیشن پہ، بس اسٹیشن پہ مولوی صاحبان نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہاں تلاوت میں اس نے سورہ نساء، سورہ آل عمران یا بقرہ شروع کر دی، اور نماز کو اتنا طویل کر دیا کہ دوسرے لوگوں کی سفر متاثر ہو رہا ہے، ان کی گاڑی، ان کی بس چھوٹ گئی، مشکل میں پڑ گئے. تو نماز پڑھانے والے کی ناسمجھی اور نافہمی، عدم تفقہ کی وجہ سے دوسرے مسلمان وہ دین سے بیزار ہو رہے ہیں یا دین سے دور ہو رہے ہیں. تفقہ اسی کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھائی ہے طویل کہ صحابہ کرام کہتے تھے، ہم گمان کرتے تھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنا بھول گئے. رکوع میں چلے جاتے تھے تو ہم گمان کرتے تھے کہ شاید رکوع سے اٹھنا بھول گئے. قومے میں کھڑے ہوتے تھے تو صحابہ سمجھتے تھے کہ شاید سجدے میں جانا بھول گئے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فجر کی نماز میں معوذتین کی تلاوت فرمائی، اور پھر صحابی سے کہا، کیفا، کیسی نماز پڑھائی، کتنی پیاری نماز پڑھائی. یہ فقہ ہے، تفقہ کا تقاضا ہے. عالم سے کہا جائے نکاح کے موقع پہ کہ آپ تلاوت کریں قرآن کی تاکہ خیر و برکت حاصل ہو جائے، مولوی صاحب نے تلاوت شروع کر دی، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیات اس موقع کے اوپر پڑھنا یہ موقع محل کے تقاضے کے خلاف. اور عالم سے میت کے موقع پہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے تلاوت کا کہا گیا، اور اس نے تلاوت شروع کر دی، فن کے ہوں ماپا بلکم من النساء مثنا وثلاث ورباع ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. ارے یہ نکاح اور مودت اور رحمت کا موقع نہیں ہے، یہ میت کا موقع ہے، یہ ذکر آخرت کا موقع ہے، قبر کا موقع ہے. تو اوقات کے اندر لحاظ کرنا، اوقات کے مطابق شرعی احکام بیان کرنا، اوقات کے تقاضے کے مطابق امت کی رہنمائی کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا کیا حصہ ہے. اور ہماری شریعت اتنی کامل و اکمل ہے کہ ہر ہر موقع کے لیے دعائیں آئی ہیں، ہر ہر موقع کے لیے وظائف آئے ہیں، ہر ہر موقع کے لیے اس کو شروع کرنے کا طریقہ اور اس میں خیر و برکت حاصل کرنے کا طریقہ وہ شریعت میں موجود. جماع اور ہم بستری کتنا زیادہ پردے کا مقام ہے اور کتنا زیادہ حساس مقام ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب مسلمان ان مراحل سے گزرے تو دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا. بخاری شریف میں ہے یہ دعا پڑھ کے، فَإِن قُدِّرَ لَهُ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَان، اگر اس مسلمان کے لیے اور اس فریقین کے لیے اللہ کی طرف سے بیٹے کی تقدیر ہو تو اس بیٹے کے اوپر شیطان کا حملہ نہیں ہوگا اور وہ اس سے محفوظ رہے گا. کتنی بڑی بات ہے، غور کرنے کی بات. کون نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد شیطان سے محفوظ رہے اور پوری زندگی پیدائش سے لے کے موت تک اولاد کی شیطان سے حفاظت کا وظیفہ کیسے موقع پہ فرمایا گیا؟ کہ جن موقعوں پہ عام طور پہ انسان دین کی باتیں، دین کی رہنمائی، دین کے احکام ان کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، لیکن جو دین پر عمل کرنے والے ہیں اور دینی تعلیمات کو ہم جہت سے قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ خاصیت و خصوصیت رکھی ہوتی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، اللہ کے دین اور اللہ کے ذکر شریعت سے وہ غافل نہیں ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے، البتہ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ یہ ہر سورت کا جز ہے یا ایک مستقل آیت ہے. تفصیلات آپ درس نظامی کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے ساتھ متعین ہو چکی ہے، لیکن یہ سورت کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی اس کے بغیر سورت پڑھ لے تو سورت کا اطلاق وہ سورت کی آیات پہ ہوگا، تسمیہ کے اوپر نہیں ہوگا. البتہ یہ قرآن کی آیت ہے جو ہر سورت کی ابتدا میں پڑھ لینا سنت ہے، اس حکم کے ساتھ متعین. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں، کان لا یمتاز السورۃ من السورۃ حتی نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے عام صحابہ کرام کو جو قرآن کریم کے علوم پر دسترس نہیں رکھتے تھے یا ابھی اتنا زیادہ واقف نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کون سی سورت ختم ہوئی، کہاں سورت شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نازل فرمائی تو اس کے بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ حاصل ہو گیا کہ مسلمانوں کو اطلاع اور خبر ہو گئی کہ اب سورت ختم ہوئی اور یہاں سے دوسری سورت کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ برات کی ابتدا میں صحابہ کرام نے اجماع کیا ہے کہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور مفسرین نے وجہ یہی بیان کی ہے کہ صحابہ کرام نے جمع قرآن کے وقت اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کیا کہ کسی حرف اور کسی اعراب کی بھی کمی یا بیشی نہ ہو جائے. اس بارے میں بحث تفصیل سے پہلے ہو چکی ہے اسی ہماری تفسیر میں کہ صحابہ کرام نے بعض صحابہ کے ساتھ سختی بھی کی. وجہ اس کی یہی تھی کہ قرآن کریم کے اندر دو رائے کی گنجائش بالکل بھی نہیں تھی, اور ایک ایک حرف, ایک ایک آیت, ایک ایک لفظ پر صحابہ کرام کا اتفاق و اجماع جب تک نہیں ہو گیا اس وقت تک اس آیت کو قرآن کریم کے مجموعے میں درج نہیں کیا انہوں نے. اور تمام کے تمام صحابہ کرام, سب کے پاس تلاش کی گئی, سب کے پاس اطلاع دی گئی, سب سے پوچھا گیا. تمام سے مراد وہ صحابہ کرام جو قرآن کے علوم سے واقف تھے یا جن کے پاس وحی حفظ تھی یا مکتوب شکل میں موجود تھی, سب نے اتفاق کیا کہ اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمیں کہیں نہیں ملا, لہذا یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے اور نہ لکھا جائے. مفسرین نے دیگر وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مشرکین و منافقین و اہل کتاب سے برات ہے, ان پہ غضب ہے, ان پہ لعنت ہے, ان پہ قتل و قتال کا حکم ہے. اور تسمیہ کے اندر اللہ کی صفت رحمان اور صفت رحیم کا بیان ہے. اور اس موقع پہ وہی بات آ گئی کہ شریعت میں اوقات کا لحاظ بھرپور رکھا جاتا ہے, اس موقع پہ رحمان اور رحیم کی صفات کا بیان نہیں ہوا بلکہ اس موقع پہ عقاب کا, اور اس موقع پہ اللہ کے قہار ہونے کا, اور اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالی کے غیور ہونے کا بیان ہوا ہے. وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. کتنی سخت آیت ہے اور کتنے سخت احکام ہیں. پٹائی کرو, ان کی مارو, اور ان کے مارنے سے مومنین کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. کیوں؟ ان کی حرکتیں ایسی تھیں, ان کی زیادتیاں, ان کی وعدہ خلافیاں, ان کی عہد شکنیاں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب ان کے ساتھ صلح اور معاہدوں کے وقت ختم ہو گئے, اب ان کی پٹائی کا وقت آ گیا ہے. یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے. مفسرین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خطوط اور مکتوب تحریر کروایا کرتے تھے اور ملوک و سلاطین کی طرف بھیجا کرتے تھے, اس کے شروع میں صرف بسمہ یا بسمہ جل وعلا اس طرح لکھتے تھے. سورہ نمل میں جب آیت نازل ہوئی, سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا اور اس خط کا عنوان تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکتوب اور اپنے خطوط میں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کروایا ہے. عوام میں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے ہیں وہ 10, 12, 13, 20, 25 ہیں, اس سے زیادہ نہیں. یہ بات درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط اپنے حیات طیبہ میں مختلف مواقع کے اوپر تحریر کروائے ہیں ان کی کل تعداد 375 بنتی ہے. سندھ کے ایک عالم ہیں امام محمد ابن جعفر دیبلی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 334 ہجری، اور ان کا جو لقب ہے دیبلی دیبل، یہ سندھ کے قدیم اس علاقے کا نام ہے جو گجرات سے کچھ پہلے ہے اور ملتان سے کچھ سمندر کی طرف. بتاؤ کون سا علاقہ ہے؟ یہ جو ہماری کراچی کا ساحل ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ چلتے جائیں تو سندھ ختم ہو جاتا ہے اور گجرات شروع ہو جاتا ہے، اور اگر آپ پنجاب کی طرف سفر شروع کریں تو کون سا علاقہ آتا ہے سب سے پہلے؟ بڑا شہر کون سا آتا ہے؟ ملتان آتا ہے کہ نہیں؟ حضرت والے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ دیبل یہ یہی علاقہ ہے کراچی سے لے کے سکھر تک کا. یہاں اس علاقے کے عالم امام محمد ابن جعفر دیبلی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب اور خطوط کو جمع کیا ہے، اور یہ کتاب الحمدللہ ہمارے کتب خانے میں موجود ہے. حضرت مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ محدث سرحد تشریف لائے تھے، کوئی علمی بحث ہو رہی تھی تو فرمانے لگے کہ خطوط کی تعداد تو کم ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں جی، درے سوا او پنزو او یا خطوط سمرا، درے سوا او پنزا او یا. حضرت حیران رہ گئے، دمرا ڈیر خطوط دا کم زی کی دی. حضرت والد صاحب نے پھر بتایا کہ محمد ابن جعفر دیبلی کی کتاب مجموعات و رسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر 375 خطوط موجود. حضرت بڑے خوش ہوئے اور بہت زیادہ تعجب کا اظہار فرمایا کہ یہ کتاب نہ ہم نے کبھی سنی اور نہ کبھی نظر سے گزری. لوگ کہتے ہیں کہ جی خطوط کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھو، کسی درخواست کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھو، اس لیے کہ بسم اللہ کی بے ادبی نہ ہو. حضرت والد صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط اور رسائل تحریر فرمائے ہیں، لکھوائے ہیں، وہ کن کو بھیجے جاتے تھے؟ بادشاہان کو، ملوک کو، سلاطین کو، قبائل کے سرداروں کو، اہل کتاب کے راہبوں کو، یہود کو، نصارا کو، یہ سب کون لوگ تھے؟ سب کے سب مشرکین تھے، یا اہل کتاب تھے، یا مجوس تھے، یا آتش پرست تھے. خسرو پرویز قیصر ایران کا حاکم، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کی بے حرمتی کی اور بے ادبی کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صحابہ کرام کی موجودگی میں نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا. اور جو روم کا حاکم تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا اور اس کو سینے سے لگایا, اس پہ غور و فکر کیا, اس کی سلطنت باقی رہ گئی. علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نبی برحق اور رسول برحق کے پیغام کا احترام, یہ ہر حال میں خیر و برکت کا باعث بنتا ہے. نجاشی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا مومن تھا, معترف تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی برکتیں عطا فرمائی. تو خط لکھنا ہو, درخواست لکھنی ہو, کوئی اہم مکتوب لکھنا ہو, کوئی یادداشت لکھنی ہو, تو رسائل نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ابتدا میں بسم اللہ لکھنا یہ عین سنت کے مطابق ہے. آپ اس کی بے حرمتی نہ کریں, آپ اس کی شان کی خلاف ورزی نہ کریں, اور جہاں بھیج رہے ہیں وہ توکل کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ آیت اور یہ اللہ کا ذکر خیر, یہ اپنا رنگ اور اپنی حقانیت, اپنا اثر دکھا کر رہے گا. فاتحہ کہاں نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی؟ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کے بڑے امام ہیں, میں نے کیا کہا, فاتحہ کا تسمیہ بسم اللہ. بسم اللہ کے نزول کے بارے میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے. انہا نزلت مرتین, مرتن بمکہ و مرتن بمدینہ. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں فرمایا حتی عد من حفواتہ, امام مجاہد کا قول اس قدر غلط ہے کہ یہ ان کی غلطیوں میں سے سمجھا جاتا ہے. کیا ہے؟ ان کی آیا اور صریح خطا میں سے سمجھا جاتا ہے. علماء کرام نے اسی بات کو صحیح قرار دیا ہے. درست بات یہ ہے کہ یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. ابو بکر تردوشی نے اور عز ابن عبد السلام نے, علامہ سیوطی نے علوم قرآن کی کتابوں میں اس کا تطبیق اور جواب یہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مکہ میں نازل ہو چکی ہو, لیکن مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کو نہ تلاوت کا کھلے عام اجازت تھی اور نہ ہی ان کو نماز پڑھنے کی راحت اور طیب نفس کے ساتھ اجازت تھی, بلکہ ان کو تنگ کیا جاتا تھا. تو وہاں پہ تعلیمات اس طرح شائع اور نشر نہیں ہو رہی تھی جس طرح مدینہ میں ہوئی ہیں. مدینہ المنورہ میں جب ہجرت کے بعد مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی تعلیمات کا حصول شروع کیا, اس کی شان اور اس کی تیزی, اس کی عظمت اور طرح کی تھی. مسجد نبوی میں اللہ کے رسول موجود, دن میں 5 دفعہ اذان دی جا رہی ہے, جماعت قائم کی جا رہی ہے, اور رسول و پیغمبر خود منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, مسلمانوں کو تعلیمات دے رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا زبردست ماحول اور برکات. تو وہاں جس طرح دیگر تعلیمات مسلمانوں میں معروف ہو گئیں اسی طرح تسمیہ بھی معروف ہو گیا. تو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے جو کہا کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوئی اس کی یہ تطبیق کی جا رہی ہے. البتہ باقاعدہ میں مدینہ میں نزول بذریعہ جبرائیل کے یا براہ راست پیغمبر کے قلب مبارک پہ یہ ثابت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر جن گروہوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے پہلا گروہ وہ منعم علیہم صراط الذین انعمت علیہم کا ہے. یہ منعم علیہم کون ہے؟ قرآن نے خود اس کی تفصیل بیان کی ہے. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. دیکھ رہے ہو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ مقام ہے الذریعہ الی مکارم الشریعہ. اور مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے ان کا جو جواب دیا کچھ یاد آیا؟ قادیانیوں نے اس آیت کے ذیل میں کہا تھا کہ ابو نعیم اصفہانی نے لکھا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ اعلیٰ درجات کا مستحق ہوتا ہے، خواہ وہ نبی بنے یا وہ صدیق بنے یا شہید بنے یا صالح بنے. یہ وہ مقام ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اور جب حضرت مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کا حوالہ پیش کیا، وہاں ابو نعیم اصفہانی نے باقاعدہ من النبیین کے ذیل میں اس کو چھوڑ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ نبوت کا باب اب بند ہو چکا ہے اور یہ کسبی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اصطفى یصطفی، چن لینا، اختیار کر لینا، منتخب کر لینا. اہل سنت والجماعت کا یہ بھی ایک اہم عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ اس دنیا سے، اس دنیاوی زندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر اٹھا لیے گئے ہیں اور آسمانوں میں موجود ہیں. اور قادیانی یہاں پہ بھی دجل و فریب، مکر و فریب کرتے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو العیاذ باللہ فوت ہوا و مرا ہوا ثابت کرتے ہیں. اور جو ان کا بڑا ملعون ہے غلام احمد قادیانی، اس نے تو یہ بھی کہا کہ کشمیر میں سری نگر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود. اب عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں کیا کر رہے تھے؟ دروغ و سر و کننوی، جھوٹ کا سر پیر نہیں ہوتا ہے. اس سلسلے میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، آئمہ نے مختلف تصانیف فرمائی ہیں اور بہت زیادہ محنت کی ہے. لیکن اس کتاب میں جو اصل کی حیثیت رکھتی ہے اور جو کتاب باقی ساری کتابوں کی ضرورت ختم کر دیتی ہے وہ امام العصر آیت من آیات اللہ محدث کبیر حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، یہ کتاب بہت زیادہ مفید بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں الٹی سیدھا کلام کرنے والے، شکوک و شبہات کرنے والے اور دجل و مکر کرنے والے، ان کے خلاف ایک شمشیر بے نیام کی حیثیت رکھتی ہے عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت مولانا یوسف البندوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ترمذی شریف کی شرح معارف السنن میں بھی اس پہ سیر حاصل کلام کیا ہے، تمام دلائل کو جمع کیا ہے، کیونکہ وہ بھی حضرت شاہ صاحب کے شاگرد. قادیانی ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ آپ خود کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے اور امت محمدیہ کی قیادت اور رہنمائی فرمائیں گے. تو نبی تو آ گئے نا، اور ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ محکم ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اس سلسلے میں یہ جواب یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے اٹھائے جا رہے تھے تب بھی وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، اور جب وہ اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے تب بھی وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہوں گے. لیکن وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی حقانیت کے اقرار میں اور اس کے احترام میں امت محمدیہ سے شریعت محمدی پر عمل کروائیں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کروائیں گے. اور دنیا کے اندر اس کے نمونے اور دلیل ہمارے پاس موجود ہے. سعودی عرب کا بادشاہ جب وہ پاکستان آئے سفر پہ، تو پاکستان میں کیا وہ پاکستان کا بھی بادشاہ ہے؟ نہیں ہے. جس طرح سعودی عرب میں اس کا حکم چلتا ہے، پاکستان میں بھی اس کا حکم چلے گا؟ نہیں چلے گا. بغیر پاکستانی حکومت کی اجازت کے اور ریاست کی اجازت کے پاکستان میں وہ داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو کیا اس سے اس کی بادشاہت ختم ہو گئی؟ نہیں ختم. حالانکہ بادشاہت ایک معمولی چیز ہے نبوت کے مقابلے میں، ایک عارضی چیز ہے، ایک ختم ہونے والی چیز ہے. اور نبوت وہ تو ایسا مقام ہے جس کو عطا ہو گیا اس کو ہمیشہ کے لیے عطا ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بشارت وہ اپنی قوم کو دے چکے ہیں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. تو یہ ایک نقطہ، کیونکہ قادیانیوں کا ذکر ہو رہا تھا تو یہ نقطہ بھی بیان ساتھ میں ہو گیا کہ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلے میں بہترین کتاب ہے، خصوصاً علماء و طلباء اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. کتاب فارسی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. یہاں چونکہ منعم علیہم کا ذکر ہو رہا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تفسیر عثمانی میں حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک ترکیب فرمائی ہے، اور ترکیب یہ فرمائی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ مبدل ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بدل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جس نے شرح جامی شوق سے پڑھی وہ جانتا ہے کہ بدل اور مبدل منہ کی ذات متحد ہوتی ہے، ایک ہوتی، یا کم از کم اس کا مصداق وہ کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے. تو اعتراض پیدا ہو گیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ترکیب پہ کہ آپ نے جو ترکیب فرمائی ہے اس میں بظاہر قدر سقم نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ انعمت علیہم اور مخلوق ہے اور مغضوب علیہم ضالین وہ الگ مخلوق ہے، اور دونوں کے مصداق بھی الگ الگ ہیں، یعنی دونوں کی جماعت بھی ایک نہیں ہے. علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے، آسان سا جواب ہے کہ یقیناً انعمت علیہم سے مراد انعام یافتگان کی جماعت ہے، اور مغضوب علیہم ولا الضالین سے یہود و نصارا مراد ہے. لیکن یہاں یہ نقطہ یاد رکھیے کہ بدل اور مبدل منہوں کے درمیان مصداق تعیین کے اعتبار سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. کیا بدل اور مبدل منہوں کے جو مصداق ہیں ان کی تعیین اگر متکلم کر دے تو پھر ان کے درمیان فرق کرنا جائز ہو سکتا ہے، اور یہ تعیین کس لحاظ سے ہوگی پھر یہ سوال ہو سکتا ہے. تعیین کبھی الفاظ میں ہوتی ہے، کبھی معنی میں ہوتی ہے، کبھی قرینے کے ساتھ ہوتی ہے. فرمایا یہاں پہ تعیین مفہوم کے ساتھ. مولوی صاحبان بات سمجھ رہے ہیں کہ مفہوم بالکل واضح پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن پہ انعام فرمایا وہ کون، اور جن پہ غیظ و غضب ہوا، ضلال ہوا، وہ کون ہے. لہذا بدل مبدل منہوں کے باوجود ان کی تعیین باعتبار مفہوم کے ہو چکی ہے. اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے ذیل میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی بندے کو، میری بات غور سے سنیے گا، کسی بندے کو غیر مستقل بالذات سمجھ کر واسطہ رحمت الہی جانا جائے اور اسے مدد طلب کی جائے تو یہ جائز. کیا کہا میں نے؟ کسی بندے کو غیر مستقل بذات سمجھ کر رحمت الہی کا واسطہ سمجھ کر, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اس سے دعا کا کہا جائے یا اس سے دعا طلب کی جائے تو یہ جائز. اس آیت کو لے کے قبر پرست و مبتدعین نے الزام لگایا ہے کہ دیکھو دیوبند کے اپنے بڑوں نے تفسیر میں لکھ دیا ہے کہ بندے سے مدد مانگنا اور بندے سے استعانت کرنا جائز. اور ظاہر بات ہے باطل جب ہماری عبارات پیش کرتا ہے اور ہمارے اسلاف کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس میں ضرور وہ کسی نہ کسی مکر و فریب سے کام لیتا ہے. حالانکہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہاں وضاحت فرما دی ہے کہ غیر مستقل بذات, غیر مستقل بذات کا کیا مطلب؟ اس کی اپنی ذات کا اس میں کوئی کمال, کوئی کسب, کوئی عمل دخل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو اور اللہ کی رحمت کا واسطہ بنے اور آپ اس سے جا کے ملیں تو وہ مرا ہوا ہوگا یا زندہ ہوگا؟ ملاقات مردے سے ہوتی ہے یا زندے سے ہوتی ہے؟ زندے سے ہوتی ہے, جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اور اگر بالفرض, کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء صلحاء اور نیک لوگوں کی قبور پہ جا کے دعا مانگنا باعث ثواب عمل ہے, اگر یہ عمل کر بھی لیا جائے تو صاحب قبر کو مستقل بذات کون سمجھتا ہے؟ ہم نہیں سمجھتے, یہ ہمارے عقیدے کا اہم حصہ ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ جو ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں, وہ باباؤں کو, مختلف سرکاروں کو اور پیروں کو, مزاروں کو مستقل بذات سمجھتے ہیں. احمد رضا خان بریلی کا کیا شعر ہے؟ ذی تصرف بھی ہے, معزون بھی ہے, مختار بھی ہے. بابا بھی سبحان اللہ مو آیا, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. العیاذ باللہ, نقل کفر کفر نواش. اس میں کیا بچ گیا؟ تصرف بھی عبد القادر کر رہے ہیں اور ان کو ہر چیز کی اجازت بھی ہے, معزون ہے, جس کو چاہا زندہ کر دیا, جس کو چاہا مار دیا, اور مختار بھی ہے اور کار عالم کا مدبر بھی ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت. اور نام نہاد جو اپنے آپ کو عاشقان کہتے ہیں, یہ ان کے عقیدے کی حالت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس قسم کا شعر کہا ہے اس نے. احمد رضا خان کی ایک بہت تفصیلی کتاب فتاوی افریقہ کہلاتی ہے, اس میں ایک شعر نقل کیا ہے انہوں نے. کہتے ہیں, تھا تمہارا دوش اطہر زی نئے پائے پیمبر, تھا تمہارا دوش اطہر زی نئے پائے پیمبر, جب گئے عرش بری پہ المدد یا عبد القادر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ عرش کی طرف, لا مکان کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, تا تو وہ خود وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، پیغمبر کا پاؤں شیخ عبد القادر کے کندھے پہ تھا اور شیخ عبد القادر نے پیغمبر کو کندھوں پہ بٹھا کے عرش پہ پہنچایا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا عقیدہ ہے؟ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں مارتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. یہ ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں اور ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے. تمہیں کون سی سمجھ ہے دین کی؟ نہ تم میں کوئی عالم صحیح پیدا ہوا، نہ کوئی صاحب فن پیدا ہوا، نہ کوئی محقق پیدا ہوا، نہ کوئی مفسر پیدا ہوا، نہ کوئی محدث پیدا ہوا. تم تو ان چیزوں سے فارغ نہیں ہو کہ پیغمبر جب عرش پہ جا رہے تھے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے کندھوں پہ ان کے قدم مبارک تھے. العیاذ باللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. شیخ عبد القادر کی ولادت 471 ہجری میں ہوئی اور وفات 561 ہجری میں ہوئی، 90 سال کی عمر میں. تو کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ اور کہاں شیخ عبد القادر کی ولادت؟ لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو تفصیل فرمائی ہے وہ یقیناً برحق ہے. اور بزرگان دین اور اسی طرح اولیاء اللہ اور اسی طرح خاص طور پہ ہندوستان کے اولیاء یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یا ان سے پہلے کے بزرگ اسلاف، ائمہ، تابعین و صحابہ، ان کا توسل جائز ہے. ہم ان کو مستقل بذات نہیں سمجھتے. مستقل بذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے سوا کوئی اور نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، اور نہ کوئی دور سے آواز سننے والا ہے، نہ کوئی غوث ہے، اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہے. اور بزرگان دین اور بڑوں کی ذریعے سے دعا کرنا اور ان کو دعا کا کہنا یہ صحابہ کا عمل ہے. کس کا؟ صحابہ کا. محدثین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بارش نہیں ہو رہی تھی. مسلمانوں نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، آپ استسقاء کی دعا فرمائیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استسقاء کی نماز اور دعا، جب اس کا موقع آیا عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان سے فرمایا دعا آپ کریں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ اس میں قدرے صبر فرمایا اور حضرت عمر سے کہا کہ دعا آپ کیجئے، دعا میں نہیں کروں گا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، دعا آپ کو کرنی ہے. اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک والآن نتوسل الیک بعم نبیک فسقنا. اے اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو ہم ان کا وسیلہ کر کے، ان کا واسطہ دے کے آپ سے دعا مانگتے تھے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہم اس کے چچا کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگ رہے ہیں، جب ہماری دعا قبول فرما لیجیے. تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کہ بزرگان دین کو دعاؤں کا کہنا چاہیے اور بزرگان دین کے نام سے وسیلے سے دعا وہ یقیناً ایک نیک عمل ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہترین اکسیر عمل ہے. اکثر یہاں پہ والد صاحب کے پاس لوگ آتے تھے کہ ہمارا بیٹا گم ہو گیا, کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں ہے. کوئی کہتا ہے ہمارا بھائی گم ہو گیا, ہمارے خاندان کا کوئی فرد گم ہو گیا. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو جواب دیتے تھے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی میٹھی چیز بنوائیں, حلوہ بنوائیں, کھیر بنوائیں, اس طرح کی چیز جو شوق سے رغبت سے میٹھے میں کھائی جاتی ہو, اور پھر کچھ طلبہ کو, کچھ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے لوگوں کو اپنے گھر میں بلائیں, ان سے قرآن کریم کی تلاوت کروائیں, اور پھر ان کو وہ میٹھا کھلائیں, اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کریں, آس پاس کے پڑوسیوں میں بھی تقسیم کریں, اور اس تقسیم میں نیت کریں کہ اے اللہ اس نیک عمل کا ثواب حضرت خواجہ گان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور نظام الدین ملت والدین خواجہ فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح شیخ المشائق حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اور آیت من آیات اللہ سید الطائفہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچے, ان کو ایصال ثواب کیا جائے. اور یہ عمل اتنا بہترین اور اتنا مجرب ہے کہ ایک نہیں متعدد لوگ اس کے گواہ ہیں. انہوں نے جب یہ عمل کیا اللہ تعالی نے گم ہوئے بندے کو واپس لوٹا دیا, ان کو مل گئے وہ لوگ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسلاف کی برکات اور ان کے انوارات, ان کی توجہات, ان کے ساتھ نسبت قائم کرنا, یہ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کے مسلک اور تزکیے کا اہم حصہ ہے. البتہ خدا نہ خواستہ کسی کو مقصود میں ذات سمجھ کے اور اس سے دعا کرنا یا اس کو مدد طلب کرنا, اس سے استعانت کرنا, یہ یقیناً اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند طائفہ حقہ کے نزدیک جائز نہیں ہے, اور یہ بدعت ہے, اور اس کرنے سے انسان شرک کا مرتکب ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات مولیاں صاحبان؟ چلیں جی. الحمد للہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ حلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمد للہ رب العالمین. نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف یہ جو احسن الرسائل ہے, احسن الخطبات ہے, اور احسن البرہان ہے, پیغام مسرت ہے, احسن العطر ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ رسائل, مختصر رسائل ہیں. کیونکہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تمام حیات اور زندگی تھی وہ بہت زیادہ مصروفیت میں گزری ہے. بخاری شریف کے تدریس میں, ترمذی شریف کے درس میں, تفسیر میں, امامت میں, مختلف اسفار میں, بہت زیادہ تفصیلی تصانیف والے صاحب کی کوئی موجود ہمارے پاس نہیں ہے. البتہ ایک خواہش کا اظہار وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ تفسیر جو میں پڑھاتا ہوں یہ لکھی ہوئی شکل میں آ جائے. اس کے لیے اس کو ترتیب دینا, اس کو صحیح طریقے سے منظم کرنا, اور پھر اس میں انتخاب کرنا, پھر اس کی تخریج کرنا, اور پھر اس کے چھاپنے کا کام, یہ ایک عظیم اور بہت بڑا کام ہے. اس کے لیے قابل علماء طلباء بھی چاہیے, اور اس کے لیے دنیاوی لحاظ سے وسائل بھی چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے خزائن میں کوئی کمی نہیں ہے, لوگ بھی آ جائیں گے, انتظام بھی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی بخاری شریف کی, ترمذی شریف کی اور قرآن کریم کی بہترین تفسیر تیار ہو جائے گی. ابھی اس وقت اکثر کتابیں پہلے جو چھپ چکی تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں, اور اب انشاءاللہ تعالی اس کا دوسرا ایڈیشن چھاپنے کی تیاری ہے. ٹھیک ہے, تفسیر کا ختم انشاءاللہ 23 رمضان المبارک کو ہی ہوگا. کوئی اس سے پہلے ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرے, اور گاؤں میں جانے میں عافیت بھی نہیں ہے. اس وقت سب سے محفوظ علاقہ کراچی ہے. اور طلباء کرام سے ایک اور درخواست یہ بھی ہے کہ مدرسے میں موجود رہا کریں, تاکہ نماز میں اور ان دیگر چیزوں میں آپ حضرات کی موجودگی سے مسجد کی رونقیں بحال رہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں کہ تفسیر پڑھی اور موٹر سائیکل پہ بیٹھے اور پتہ نہیں کہاں چلے گئے. مدرسے میں موجود رہنے کی کوشش کیا کریں. انشاءاللہ اللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین. سورہ اعراف سے پہلے سورہ انعام ہم نے پڑھ لیا. سورہ اعراف اور سورہ انعام کے درمیان ربط یہ ہے کہ سورہ انعام میں شرک تردید دلائل عقلیہ کے ساتھ کی گئی, اور اعراف میں شرک تردید دلائل نقلیہ کے ساتھ کی گئی ہے. جس طرح انعام میں شرک تردید کی گئی ہے, اسی طریقے سے اعراف میں بھی شرک تردید کی گئی ہے. وہاں دلائل عقلیہ کے ساتھ ہے اور یہاں دلائل نقلیہ کے ساتھ ہے. دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ انعام میں جب توحید باری تعالیٰ کو مبرہن کیا گیا اور ثابت کیا گیا دلائل ثلاثہ کے ساتھ, یعنی دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل وحی کے ساتھ مسئلہ توحید سورہ انعام میں ثابت کیا گیا، تو سورہ اعراف میں حکم دیا گیا کہ اب اس مسئلے کو دلیری کے ساتھ اور پوری جرأت کے ساتھ لے کر اسے بیان کرے، اور آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اس مسئلے کو پہنچائے۔ دائر توحید کا مسئلہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ عقائد باطلہ اور اسی طریقے سے بدعات خرافات کی زندگی گزارنے والوں کے عقائد پر اس مسئلے کے بیان کرنے سے کافی ضربے لگتی ہے تو مشکلات آئے گی، اس لیے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس مسئلے کے تبلیغ میں اگر آپ کے اوپر مشکلات آ جائے اور قربانیاں جو ہے نا دینی پڑی تو مشکلات سہ لیا کرے اور قربانیاں دیا کرے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے اور اس طریقے سے جھگڑا و نزاع کی طرف نہ جائے، ورنہ یہ ہے کہ اصل مقصد سے محروم ہو جاؤ گے، یعنی برداشت اور صبر کر لیا کرے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کا خلاصہ، تو سورہ اعراف کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ اعراف میں تین دعوے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ توحید کے ساتھ، توحید کے مسئلے کو جرأت کے ساتھ بیان کرے اور اس طریقے سے اس کا تبلیغ کرے، اور اس کے بیان کرنے میں اور تبلیغ میں اگر تکالیف آئے تو اسے برداشت کیا کرے۔ یہ پہلا دعویٰ ہے اس صورت کا، اور دوسرا دعویٰ اس صورت کا یہ ہے کہ احکام خداوندی جو نازل ہو گئے ہیں ان کے پوری پیروی کرے اور شیطان کے پیروی سے گریز کرے، شیطان کے پیروی اختیار کر کے تحریمات کا اختراع اپنے طرف سے نہ کرے بلکہ اس سے گریز کیا کرے۔ تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ غیب دان اور متصرف صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سوا نہ کوئی غیب دان ہے اور نہ کائنات میں کوئی متصرف ہے اور نہ کوئی اور کارساز ہے۔ غیب دان صرف اللہ ہے، متصرف کائنات میں صرف اللہ ہے، اور کارساز صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ اس سورت کا تیسرا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد چھ قصص ذکر کیے گئے ہیں سورت کے اندر، تین قصص کا تعلق تیسرے دعوے کے ساتھ ہے، یعنی تین قصص ایسے ہیں چھ قصص میں سے کہ جو متفرع ہے دعوی نمبر تین کے اوپر، اور اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور چوتھا قصہ اس کا تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ ہے، اور جو پانچواں قصہ ہے اس کا تعلق دوسرے اور تیسرے دعوے کے ساتھ ہے، اور چھٹا قصہ جو ہے اس کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ ہے، اور پھر چھٹا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں پھر آٹھ واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بیان کیے گئے ہیں چھٹے قصے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور اس طریقے سے عقائد باطلہ کی تردید بھی مختلف وجوہات کے ساتھ کی گئی ہے. جو حضرات عقائد باطلہ رکھتے ہیں تو ان کے عقائد باطلہ کی تردید بھی کی گئی ہے مختلف وجوہات کے ساتھ. یہ سورت کا مختصر خلاصہ ہے جو آپ کو بیان کیا گیا. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج. ھذا کتاب, یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے آپ کے اوپر. فلا یکن فی صدرک حرج, آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے اس سے. اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کس کی طرف, الم نشرح لک صدرک, اس کی طرف اشارہ ہے. تو آپ کسی نے کے اندر کسی قسم کے تنگی نہیں ہونی چاہیے. لتنذر به, یہ حکمت انزال ہے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے کیوں نازل کی ہے, تاکہ اسی کے ساتھ آپ ڈرائیں لوگوں کو. وذکرا للمؤمنین, اور یہ فریضہ رسول ہے کہ یہ کتاب اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے اور وہ اسی کتاب سے نصیحت حاصل کریں گے اور اس طریقے سے اپنی زندگی صحیح رخ پر ڈالیں گے, کیونکہ کتاب صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, یہاں اللہ تبارک و تعالی فریضہ امت بیان کرتے ہیں. اور اتبعوا ما انزل الیکم, یہ دوسرے دعوے کے لیے تمہید ہے کہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملے پابندی کے ساتھ ان احکامات کی تعمیل کرے اور اس طریقے سے ان کا پورا پورا اتباع کرے. تو گویا کہ دوسرے دعوے کے لیے یہ تمہید ہے اور اسی طریقے سے امت کا فریضہ یہاں بیان کیا گیا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء, جو احکامات آپ کے طرف نازل کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے, ان احکامات کا اتباع کرے اور اس کی پوری پیروی کرے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اور دوسرے یاروں کو اور اس طریقے سے ان کے پیروی مت اختیار کرے اور اس طریقے سے دوسرے لوگوں کو اپنا یار اور دوست نہ بنائے. یہ اولیاء سے مراد کون ہے؟ تو تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ اس سے مراد شیاطین ہے, یعنی شیاطین الانس والجن. یحملون علی عبادت الاوثان فهم الاولیاء, وہ تمام کے تمام شیاطین الانس والجن جو لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں بتوں کے عبادت کے لیے, وہ سب کے سب اولیاء کا مصداق ہے اور اس میں وہ داخل ہیں. قلیلا ما تذکرون, بہت کم لوگ تم میں سے ایسے ہیں کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. وکم من قریت اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون, یہ تخویف دنیاوی ہے. کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کی طرف ہمارا عذاب آیا اور وہ رات کو سو رہے تھے, یا یہ ہے کہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین, جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا, یعنی ان قوموں کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا, تو اس وقت ان کے زبانوں پر ایک ہی نعرہ تھا اور ایک ہی بولی ان کے زبانوں پر تھی, اور وہ بولی کیا تھی؟ وہ بولی یہ تھی کہ الا ان قالوا انا کنا ظالمین, یہ ایک بولی تھی. جب بھی ان کے اوپر رات کو عذاب آیا یا دوپہر کے قیلولے کے وقت عذاب آیا, تو یہی ایک بولی ان کے زبان پر تھی کہ ہم ظالم تھے، ہم نے ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی، اور اس طریقے سے نصیحت کرنے والوں کے نصیحت پر ہم نے عمل نہیں کیا، نظر انداز کیا، اعراض کا راستہ اختیار کیا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتے ہیں کہ امت سے بھی پوچھا جائے گا اور اس طریقے سے انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا. امت سے کیا پوچھا جائے گا؟ کہ آپ کے طرف اللہ کا نبی آیا تھا، مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تو انہوں نے جب آپ کو دعوت دی اور اس طریقے سے اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے انہوں نے جب آپ کو کہا اور نازل کردہ احکام کے پیروی کا جب انہوں نے آپ کو کہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ سوال کس سے ہوگا؟ امت سے ہوگا. مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کہ مرسلین کو آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ سوال امت سے ہوگا. اور دوسرا سوال کس سے ہوگا؟ انبیاء سے ہوگا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، یا امت مراد ہے، ضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کے طرف انبیاء کو بھیجا گیا ہے، یعنی امت سے سوال ہوگا. اور میں نے کہا کہ امت سے کیا سوال ہوگا؟ کہ مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے مرسلین کو کیا جواب دیا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور دوسرا سوال کس سے ہوگا؟ انبیاء سے ہوگا. انبیاء سے کیا سوال ہوگا؟ مَاذَا عُجِبْتُمْ، جب تم اپنی امت کے پاس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ لے کر گئے، امت کے پاس اللہ کا پیغام آپ نے بیان کیا، تو امت کی طرف سے کیا جواب آیا؟ یہ سوال انبیاء سے ہوگا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں علم محیط رکھتا ہوں، انبیاء کو جو جواب امت سے ملا وہ بھی میرے علم میں ہے، امت کا رویہ انبیاء کے ساتھ کیا رہا وہ میرے علم میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا خبر دیتے ہیں، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، میں اپنے علم کامل کے ساتھ ان کے رو برو سب کیا کروں گا؟ بیان کروں گا. امت بھی کڑی ہوگی اللہ کی عدالت میں، انبیاء بھی موجود ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت سے بھی سوال ہوگا، انبیاء سے بھی سوال ہوگا، اور پھر جو اصل حقائق ہے میں ان کے رو برو بیان کروں گا وہاں پر. وما کننا غائبین، اور ہم بے خبر نہیں ہیں، انبیاء کے محنت سے بھی بے خبر نہیں ہے، اور اسی طریقے سے امت کے برتاؤ سے بھی بے خبر نہیں ہے، سب کچھ میرے علم میں ہے. والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن بالکل حق ہے، اور وزن اعمال ہوگا، عادل کا ترازو نصب ہوگا، اور اس طریقے سے پہلے ایمان اور اس طریقے سے کفر تلے گا، اور اس کے بعد پھر مومن کے حسنات اور سیئات تلے جائیں گے. ایک پلڑے کے اندر حسنات کو ڈالا جائے گا اور دوسرے پلڑے کے اندر سیئات کو ڈالا جائے گا ہر مومن کی. اگر حسنات باری نکلے تو آدمی کامیاب کہلائے گا، اور اگر سیئات باری نکلے تو پھر آدمی ناکام ہوگا، اور ناکامی کا اعلان کون ہو کرے گا؟ باقاعدہ اس کے لیے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ مقرر ہوگا، وہ کامیابی اور ناکامی کا اعلان کرے گا. جس کے حسنات باری ہو جائیں گے تو وہ آواز لگایا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، اور آواز میدان مخشر کے آخری کونے تک جائے گی. اور جس کے سیئات باری ہو جائیں گے تو وہی فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا، اور یہ آواز بھی میدان محشر کے آخری کونے تک جائے گی. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے نیک اعمال باری ہو جائیں گے تو یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے حسنات ہلکے نکلیں گے، ہلکے ہو جائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا خسارہ اور نقصان کیا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری آیات کے حق تلفیاں کرتے تھے اور اس طریقے سے ان کے طرف دھیان اور توجہ نہیں دیا کرتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اس لیے آج ان کے حسنات جو ہے نا وہ ہلکے نکلے اور سیئات جو ہے نا وہ بھاری نکلے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ تذکیر بِعَلَىٰ اللہ ہے، اور اس طریقے سے دوسرے دعوی کے لیے یہ تمہید بھی ہے، تمہید ہے دوسرے دعوی کے لیے اور تذکیر بھی اعلی اللہ ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں طاقت دی تھی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہارے لیے سامان معاش کو پیدا کیا تھا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہ ساری نعمتیں میری تھی اور آپ کے استعمال میں تھی، آپ کو شکر ادا کرنا تھا، لیکن ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں. اکثریت ان لوگوں کے ہے جو اللہ کے ان نعمتوں کے ناقدری کرتے ہیں اور اس طریقے سے ناشکری کرتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نعمت ایجاد کو بیان کرتے ہیں کہ انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کر دیا اور پھر ہم نے خوبصورت شکلیں اور صورتیں تمہیں عطا کر دی. ثم قلنا للملائکۃ، یہاں سے نعمت اکرام کا تذکرہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اور انتہائی خوبصورت شکل دینے کے بعد دنیا میں لے کر آئے اور دنیا میں لانے کے بعد پھر ہم نے کیا کیا؟ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، یہ نعمت اکرام ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے طرف سجدہ کرے، یہ نعمت اکرام ہے. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. ابلیس نے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو جو ہے نا لڑانا شروع کر دیا اور وہ لے کر آئے. تو عقل اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ اس کو اللہ کے احکامات سے لڑائے، بلکہ عقل تو اس لیے دی گئی ہے کہ اس سے آپ اللہ کے احکامات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. جو بھی آدمی عقل کو اللہ کے احکامات کے ساتھ لڑانے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے ابلیس نے یہ کام کیا تھا اور وہ مردود ٹھہرا. تو جو بھی یہ کام کرے گا وہ اپنے زمانے کا بڑا جو ہے نا مردود ہوگا. اس لیے اس سے گریز کرنی چاہیے، عقل سے احکام کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور عقل کو لڑانا نہیں ہے اللہ کے احکامات سے. قال ما منعک الا تسجد اس امرت کا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ لا زائدہ ہے، کس چیز نے آپ کو منع کیا جب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ آدم علیہ السلام کے طرف سجدہ کرے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، اس نے کہا کہ یہ حکم عقل کے خلاف ہے، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آدم کو یا اللہ تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، مٹی سے آگ افضل ہے اس لیے کہ آگ کی مزاج کے اندر بلندی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی کے مزاج میں پستی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے. قال فاہبد منہا فما یکون لکا ان تتکبر فیہا فخرج منہا، اب فرمان شاہی اور اس طریقے سے شاہی عرض جو ہے نا وہ جاری ہوا اور اللہ پاک نے حکم دے دیا. فَحَبِتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، یہاں سے اترو تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں رہتے ہوئے تکبر اختیار کریں. فخرج انک من الساغرین, آپ یہاں سے نیچے لے چلے جائے, اور اس طریقے سے اب آپ کی رائے بھی چھوٹی ہو گئی, آپ کا مقام اور مرتبہ بھی چھوٹا ہو گیا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی آپ نے کی ہے. تو اس سے پہلے شیطان کا مقام بھی بڑھیا تھا, شیطان کی رائے بھی کافی بڑھیا تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کے بعد شیطان ذلیل ہو گیا, اور اس طریقے سے مقام مرتبہ گر گیا, اور اس طریقے سے اس کی رائے بھی بالکل جو ہے نا گر گئی, اور اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. تو بہت بڑا سبق ہے ان واقعات میں ہمارے لیے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے, تو اس سے انسان اوپر چلا جاتا ہے, انسان کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس طریقے سے انسان کے بات بھی وزنی ہوتی ہے, اور جب انسان اللہ کے احکامات سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو اس سے انسان کا مقام گر جاتا ہے, اور اس طریقے سے انسان کا مرتبہ اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتا ہے, اور اسی طریقے سے انسان کی رائے بھی کمزور ہو جاتی ہے. قال انذرنی الى یوم یبعثون, اب شیطان نے ایک درخواست بارگاہ الہی میں دے دی کہ اللہ میں تو مردود ہو گیا, لیکن مجھے مہلت دے. کب تک مہلت دے؟ یعنی قیامت کے دوسرے مرحلے تک, جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس وقت تک مجھے مہلت دے. شیطان کے نظر اس بات پر تھی کہ جب دوبارہ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے تو اس وقت بھی میں جلدی جلدی اپنا کام کر جاؤں, اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر غلط وسوسے جو ہے نا ڈالتا پھروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درخواست کو قبول تو کر لیا, لیکن کچھ ترمیم کی, اور قیامت کے دوسرے مرحلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت نہیں دی, بلکہ قیامت کے پہلے مرحلے تک اللہ نے اس کو مہلت دے دی. یعنی وہ مرحلہ جس کے اندر یہ کائنات تباہ ہو جائے گی تو اس میں شیطان بھی مر جائے گا, اس مرحلے تک اللہ پاک نے اس کو مہلت دی دی. قال انذرنی الی یوم یبعثون, قال انک من المنذرین, اللہ تبارک و تعالی نے جواب دے دیا کہ آپ کو مہلت دی جاتی ہے, لیکن مہلت کے اندر کچھ کمی کی جاتی ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم, شیطان نے کہا کہ اللہ جس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے ذلیل کر دیا, میں اپنا انتقام اس انسان سے لوں گا, اور میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا, اور اسی انسان کو صراط مستقیم پر چلنے سے روکوں گا, اور اس طریقے سے اس انسان کو صراط مستقیم پر چلنے سے محروم کروں گا. ہمارا دشمن ہے, کل دشمن ہے, اور اس نے کل اعلان کیا ہے دشمنی کا, اور اسی طریقے سے صراط مستقیم سے محروم کرنے کا اعلان, اور اسی طریقے سے جنت سے محروم کرنے کا اعلان کیا ہے. تو ہمیں بھی کچھ غیرت اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ جب شیطان ہمارا کل دشمن ہے اور اعلان کر چکا ہے کہ میں ضرور یا اللہ انسانوں کو گمراہ کروں گا, صراط مستقیم چلنے سے محروم کروں گا, اور اس طریقے سے جنت جانے سے محروم کروں گا, تو ہم نے بھی کمر کس لینا چاہیے, اور شیطان کو ہر وقت جو ہے نا ذلیل اور رسوا کرنا چاہیے, اور جہاں ہم سمجھے کہ یہ شیطانی اثرات ہیں وہاں پر اپنے خواہشات پر ضرب لگانا چاہیے, اور اس طریقے سے جو ہے نا اپنے سستی کا آئینہ ختم کر کے فوراً چاقو چوبند ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیر کرنی چاہیے تاکہ شیطان کو تکلیف ہو اور اس طریقے سے وہ خوش نہ ہو. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم, ضرور ان کے لیے بیٹھوں گا یا اللہ, واللہ لاقعدن, مفسرین نے کہا کہ آپ قسم ہے, واللہ لاقعدن, اللہ کی قسم میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے صراط مستقیم پر, ثم لآتینہم, آگے ان کے دو پیش کا سنیے, ثم لآتینہم, پھر آؤں گا ان کی طرف, من بین ایدیہم, سامنے کی طرف سے آؤں گا. یعنی ایمان پر آخرت پر ایمان نہیں لانے دوں گا, اس سے محروم کروں گا. سامنے کی طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر ایمان لانے نہیں دوں گا، ومن خلفہم اور پیچھے کی طرف سے آؤں گا، تو پیچھے کی طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دنیا کے اندر منہمک کر کے رکھوں گا، وان ایمانہم اور دائیں طرف سے آؤں گا، تو دائیں طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نیکیوں سے روکوں گا، وان شمائلہم بائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو برائیوں کی ترغیب دوں گا، تو یہ کنایہ ہے کہ میں پورا احاطہ کروں گا بنی آدم کا، اور اس طریقے سے ہر برائی پر اس کو جمع کے رکھوں گا اور ہر خیر سے اس کو روکوں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یا اللہ میری محنت کے بعد جب میں اسی محنت کے ساتھ میدان میں آؤں گا اور اس طریقے سے اپنا کام کروں گا، تو اس کے بعد وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ انسانوں میں اکثریت جو ہے نا شاکرین کی نہیں پائیں گے، بلکہ شاکرین کی تعداد کم ہوگی اور غیر شاکرین کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. قال اخرج منہا مذموما مدحورا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حکم جاری فرمایا اور حکم جاری کر کے شیطان کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکلے ذلیل خوار ہو کر. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ اپنا فیصلہ سنایا کہ شیطان تو بھی جہنمی ہے اور میرے بندوں میں سے جو تیرا اتباع کرے گا اور جو بھی آدمی تیرے بہکاوے میں آئے گا اور اس طریقے سے تیرے بہکاوے میں آ کر غلط راستوں کا چلنے اختیار کرے گا، تو میں تم سے اور اس طریقے سے تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھروں گا. ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اب یہاں اعزاز آدم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے لیے تو اپنا فیصلہ سنا دیا اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو اعزاز جو ہے ناتا فرما رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہے کہ ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تھا اعزاز آدم، اے آدم رہو تو اور تیری بیوی جنت کے اندر. فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دونوں کا جنت سے جہاں دل چاہے لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اسی درخت کے قریب اگر آپ گئے اور اس کا پل اگر آپ نے استعمال کیا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، اور شیطان کی نظر کس بات پر تھی؟ آدم علیہ السلام سے جنتی لباس اتروانے پر تھی، اور اس طریقے سے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے جو ستر تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کو نظر آئے، اس طریقے سے ان کے یہ ناکارہ عزائم تھے، اس کے لیے انہوں نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا. فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، تاکہ ظاہر کرے دونوں میں سے ہر ایک کے سامنے اس کے ستر کو جو کہ ہر ایک سے کیا ہے چھپا ہوا ہے. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، اب وسوسے کی تشریح جو ہے نا یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ ڈالنا تھا وہ وسوسہ کیا تھا، اس کی تشریح کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره، اور کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس درخت کے پل کھانے سے جو منع کیا ہے صرف اس وجہ سے تاکہ آپ فرشتے نہ بنے، او تکون من الخالدین، یا ہمیشہ یہاں کا باسی نہ بنے، کیونکہ اس درخت کا پل اگر آپ نے کھا لیا تو ملکوتی صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی اور اس طریقے سے ہمیشہ جنت کے باسیوں میں سے ہو جائیں گے، اس وجہ سے آپ کو اس درخت کے پل کھانے سے منع کیا ہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ایک بزرگ کی شکل میں آئے تھے اور قسمیں کھائی دونوں کے آگے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، آپ اس درخت کا پل کھائے تاکہ صفات ملکوتی آپ کے اندر پیدا ہو اور اس طریقے سے آپ ہمیشہ جنت کے باسیوں میں سے ہو جائے. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، نیچے لے آیا دھوکے کے ساتھ، یا یعنی جب تک آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یاد تھا تو شیطان کو وہ جانتے تھے اور اس طریقے سے شیطان کے چال بازیوں کو جانتے تھے، اس لیے شیطان نے جس وقت ان کے آگے قسمیں کھائی اس وقت انہوں نے درخت کا پھل نہیں کھایا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یاد نہیں رہا اور بھول گیا اور شیطان کی دعوت تو ساتھ ساتھ تھی تو آگے بڑھے اس درخت کی طرف اور اس درخت کا پھل کھایا. اور یا یہ ہے کہ اجتہادی غلطی ہو گئی، آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید اسی شجرۂ ممنوعہ کی طرف اشارہ ہے، معینہ کی طرف اشارہ ہے، اور اشارہ شجرۂ معینہ کی طرف نہیں تھا بلکہ اس نوع کی طرف اشارہ تھا، تو یہ اجتہادی جو ہے نا خطا ہو گئی. فدلہما بغرور، دھوکے کے ساتھ نیچے لے کر آیا آدم علیہ السلام کو. فلما ذاق الشجرتا بدت لہما سوآتہما، جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو بدت لہما سوآتہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی لباس اتروایا اور اس طریقے سے دونوں کے ستر ایک دوسرے کو نظر آنے لگے. وتفقا یخصفانی، فطری طور پر انسان کے اندر حیا ہے اور اس طریقے سے ننگا ہونا پسند نہیں کرتا، تو فوراً جو ہے نا دونوں اٹھے اور جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر جو ہے نا وہ اپنے صدر کے اوپر چپکانے لگے. وتفقا یخصفانی علیہما من ورق الجنہ، اور دونوں جو ہے نا وہ چپکانے لگے اپنے صدر کے اوپر جنت کے درختوں کے پتوں کو. وناداہما، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے آواز دی. وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ، اللہ تبارک و تعالی نے آواز دی کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پھل کھانے سے، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل استعمال نہ کرنا، ورنہ یہ ہے کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کل دشمن ہے اور وہ تمہارے تعاقب میں لگا ہوا ہے، اس سے بچ کے رہو. قالا، یہ جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا کی دعا ہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دونوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ہم نے اپنے ساتھ زیادتی کی، اپنے اوپر ہم نے ظلم کیا، اپنے ساتھ ہم نے زیادتی کی. وإن لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ ہماری خطا کو معاف نہیں فرمائیں گے اور ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے، لنكونن من الخاسرين، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال اهبطوا بعضكم لبعض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درخواست کو تو قبول کر لیا، توبہ کی درخواست کو، اور اس طریقے سے توبہ قبول ہو گئی اور اسی طریقے سے جو ہے نا ان کی خطا معاف ہو گئی. لیکن حکم آیا کہ اب آپ نے یہاں سے منتقل ہونا ہے دنیا کی طرف. اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب یہاں سے آپ نیچے چلے جائے دنیا کی طرف، اور وہاں دنیا کے اندر آپ رہیں گے، آپ کی اولادی وہاں پیدا ہوگی وہ رہے گی، اور وہاں بعض کے دشمن بنیں گے اور اس طریقے سے بغض حسد اور کینہ کی بیماریاں لگے گی وہاں پر، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے. یہ تمام کے تمام مسائل جو ہے نا وہاں پر ہوں گے اور انہی کا سامنا کرنے پڑے گا آپ کے اولادوں کو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور ایک وقت معین تک آپ نے وہاں رہنا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارا مستقل ٹھکانہ زمین ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عوارض کی وجہ سے اگر آدمی یہاں سے منتقل ہو جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن مستقل ٹھکانہ انسان کا وہ زمین ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اگر یہاں سے منتقل ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہے آسمان کی طرف، تو وہ وقتی عوارض کی وجہ سے، باقی یہ ہے کہ مستقل ٹھکانہ زمین ہے اور وہ واپس زمین پر تشریف لائیں گے اور اسی زمین پر جو ہے نا رہتے ہوئے وہ شادی کریں گے اور ان کی اولادیں پیدا ہوگی اور پھر اسی زمین پر ان کی موت آئے گی اور اسی زمین کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا. قال اهبطوا بعضكم، ہاں قال ففیہا تحیونا وفیہا تموتونا ومنہا تخرجون. فیہا تحیونا حیات متعارفہ, جو حیات دنیاوی ہے اسی حیات دنیاوی کے ساتھ آپ نے زمین پر جو ہے نا رہنا زندہ رہنا ہے. وفیہا تموتونا اور اس طریقے سے موت متعارف وہ بھی زمین پر آئے گی. ومنہا تخرجون اور پھر حساب کتاب کے لیے بھی آپ کو اسی زمین سے اٹھایا جائے گا اور میدان محشر بھی اسی زمین کے اوپر لگے گا. اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب کے لیے اسی زمین پر تشریف لائیں گے اور زمین پر حساب کتاب ہوگا, اس کے بعد پھر منتقلی ہوگی زمین سے جنت کے طرف ایمان والوں کے اور جہنم کے طرف کافروں کے اور اسی طریقے سے فاسقوں اور فاجروں کے. یا بنی آدم, اب یہاں سے دوسرے دعوے کی تمہید بیان ہو رہا ہے اور دوسرے دعوے کی تمہید میں چار مرتبہ لفظ یا بنی آدم آیا ہے. یہ دوسرے دعوے کی تمہید ہے اور تمہید میں چار مرتبہ لفظ یا بنی آدم آیا ہے, تو یہاں سے اس کا تذکرہ ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. یہ پہلا خطاب ہے. چار مرتبہ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا ہے اور لفظ بنی آدم کے ساتھ اللہ نے خطاب کیا ہے اور یہ دوسرے دعوے کی تمہید ہے. دوسرے دعوے کی تمہید کے اندر چار مرتبہ یا بنی آدم کے ساتھ خطاب کا تذکرہ ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, اے بنی آدم ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا لباس کو جو آپ کے ستر کو چھپاتا ہے, وریشن اور اسی طریقے سے زینت کا سبب بھی ہے. جنازہ حاضر ہے, آپ جنازے میں شرکت کریں اور پھر فوراً واپس لوٹ کر آ جائیں. تو پہلا خطاب ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشن, یہ لباس ہم نے نازل کیا. لباس نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو لباس اس وقت ہمارے استعمال میں ہے اس کو تو اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کیا, اس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دماغ میں پیدا فرمایا اور پھر جن چیزوں سے لباس کو بنایا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ پاک نے زمین پر پیدا فرمایا اور اللہ کے عطا کردہ علم سے انسان نے اس لباس کو تیار فرمایا. لباس کے دو فائدے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس سے ستر چھپ جاتا ہے اور دوسرا فائدہ لباس کا کیا ہے, یہ سبب زینت ہے. ولباس التقویٰ, لیکن اس لباس کے علاوہ ایک دوسرا لباس ہے جس کو لباس التقویٰ کہتے ہیں, اصل لباس وہی ہے, اس لباس کے ساتھ اس لباس کو بھی ہمیشہ اختیار کرتا ہے. ذالک خیر, ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمتوں سے اس کو یاد کر کے اس سے نصیحت حاصل کرے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, یہ دوسرا خطاب ہے کہ اے بنی آدم شیطان تمہیں نہ بہکائے. کما اخرج ابویکم من الجنت, اس طرح تمہارے دادا دادی کو شیطان نے بہکایا تھا اور جنت سے نکالا تھا, تو اسی طریقے سے یہ ہمیشہ تمہارے در پہ رہتا ہے, احتیاط سے رہے اور یہ تمہیں نہ بہکائے. ینزو عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما, اور شیطان پوری کوشش کرتا رہا کہ ان سے ان کے لباس کو اتروائے اور اس طریقے سے ان کے صدر کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ, شیطان اور شیطان کی پوری ٹیم آپ کو وہاں سے دیکھتی ہے جہاں آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو. تو گویا کہ ہمارے دادا دادی سے بھی انہوں نے لباس کو اتروایا, جنتی لباس کو اتروایا تھا اور ان کے صدر کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کیا تھا, اور آج اسی محنت میں یہ لگا ہوا ہے اور ہم سے جو ہمارا لباس ہے وہ اتروانے کی پوری سعی اور کوشش میں لگا ہوا ہے, اور اسی کے لیے اس نے مختلف ٹیمیں تیار کی ہے جو وقتاً فوقتاً سڑکوں پر آتی ہے, اور اس طریقے سے میرا جسم میری مرضی کے عنوان سے جو ہے نا وہ ناری لگاتی ہے. تو یہ شیطان کی ٹیم میں ہے, اور اس طریقے سے جو کام اس نے آدم اور حوا کے خلاف جنت میں کیا تھا, وہی کام آدم اور حوا کے دنیا کے اندر منتقلی کے بعد اب شیطان کی ٹیم جو ہے نا وہی کام روئی زمین پر جو ہے نا کرنا چاہتی ہے, اور اولاد آدم کو اولاد آدم سے ان کے لباس کو چھیننا چاہتی ہے, حیا اور اس طریقے سے عفت کو جو ہے نا ان سے ہٹانا چاہتی ہے, اور اسی محنت کے اندر شیطان لگا ہوا ہے, اور اس کی پوری ٹیم جو ہے نا وہ لگی ہوئی. انہ یراکم ہوا و قبیلہم من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون. ہم نے شیطان کو کیا بنایا ہے؟ دوست بنایا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. اور یہ شکوہ ہے جب یہ کوئی فاحشہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کرتے جو ہے نہ پایا ہے. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَذَا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی جھوٹ کے بولتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ فواحش کا حکم نہیں دیتا. اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے رہتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے کہ اللہ کے شان کے ساتھ لائق ہے جو بات تم نے کہی. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ. آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے انصاف کا. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. درست رکھ کے آپ نے جو ہے نا چہروں کو ہر مسجد یعنی عبادت کے وقت. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور جب آپ عبادت کرو تو عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھو. کَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے دوبارہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے, اور اسی طریقے سے دوبارہ تمہیں قبروں سے اٹھائیں گے. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. دنیا میں آنے کے بعد انسان دو جماعتوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک جماعت تو وہ ہے جن کو ہدایت مل گئی, اور دوسری جماعت وہ ہے کہ جو بٹکے راستوں میں سفر کرتی ہے. انہم اتخذوا الشیطان اولیاء. بٹکے راستوں میں سفر کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر. ویحسبون انہم مہتدون. اور ہمیشہ یہ لوگ گمان کرتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں, کیونکہ ایسے لوگوں سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو آگے سے یہ جواب دیتے کہ ہاں مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے اور میں جانتا ہوں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے سب کچھ معلوم ہے. یا بنی آدم, یہ تیسرا خطاب ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم اختیار کرو اپنا جو ہے نا زینت ہر مسجد کے سامنے. کیا مطلب؟ یعنی جب بھی آپ نے مسجد جانا ہو نماز پڑھنے کے لیے تو لباس پہن کر جایا کرے, اور لباس بھی خوبصورت لباس پہن کر جایا کرے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر مسجد کے سامنے آپ یعنی ہر مسجد میں آپ خوبصورت سے خوبصورت جو ہے نا لباس پہن لیا کرے اور اس کو اختیار کرے. سیاہ بدلہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. سیاہ بدلہ پہن کر مسجد نہیں جانا چاہیے, یعنی وہ کپڑے جس میں آپ شادی بیاہ کی تقریبات میں شرکت نہیں کر سکتے ہو, ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز کے لیے ایسے کپڑوں میں نہیں جانا چاہیے. خوبصورت سے خوبصورت کپڑے پہن کر نماز کے لیے مسجد جانا چاہیے. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. کہو پیو لیکن اسراف نہیں کرنا. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے, لباس کو اپنے اوپر حرام نہ کرنا. اور اس طریقے سے باقی جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے کہو پیو اس کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دینا, البتہ یہ ہے کہ اسراف نہ کرنا. قل من حرم زینت اللہ. اور یہ بھی اسراف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرے, یہ بھی اسراف میں آتا ہے. قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده. جو آدمی اپنے اوپر اس لباس کو حرام کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوق کے لیے نازل کیا ہے. والطیبات من الرزق. اور وہ پاکیزہ رزق جو اللہ پاک نے اپنے بندوق کے لیے پیدا فرمایا ہے, جو لوگ اس رزق کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. آپ کہہ دیجئے کہ یہ زینت کا سامان اور اس طریقے سے یہ طیبات یہ تو اصل مومن کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن مومن کے طفیل دنیا کے اندر غیر مومن بھی کہتے ہیں، اور اس طریقے سے نیکوں کے طفیل فاسق اور فاجر بھی کہتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ یہ رزق اور یہ لباس اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت میں دنیا کے اندر بھی پیدا کیے ہیں. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. لعلک ترزق به. آپ نے اس صحابی سے کیا کہا جس نے آپ سے شکایت کی کہ میرا بھائی ہمیشہ آپ کے ساتھ علم سیکھنے میں لگا رہتا ہے اور میں اکیلے زمینوں میں کام کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ لعلک ترزق به، شاید آپ کو بھی رزق اسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تو یہ جو دنیا کا سفر ہے اس کے اندر اللہ نے طیبات مومنین کے لیے پیدا فرمایا، اور اس طریقے سے لباس اور زینت کا سامان اللہ نے مومنین کے لیے پیدا فرمایا، لیکن مومنین کے طفیل کافروں کو بھی ملتا ہے اور فاسقوں کو بھی ملتا ہے. اور آخرت کے اندر یہی طیبات اور یہی لباس صرف اور صرف کس کو ملے گا؟ مومنین کو ملے گا. خالصتاً فی الآخرہ، خالص کے اندر جو ہے نا آخرت کے اندر پھر یہ کس کا ہوگا؟ صرف مومن کا ہوگا. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طریقے سے ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بدن، یہ تحریمات اللہ کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے. وہ فواحش جو ظاہری ہے، وہ فواحش جو باطنی ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے. ننگا طواف ہے، زنا، یہ سارے فواحش ہے، یہ حرام ہے. والاسم والبغی، گناہ کے کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا. وان بغیر الحق، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جبکہ اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ حرام ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس طریقے سے ایسی باتیں اللہ کے بارے میں کہنا جس کے تباہ کاری کو تم نہیں جانتے ہو. ولکل امت اجل، یہ سب جو ہے نا تحریمات اللہ ہے. ولکل امت اجل، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تحریمات اللہ ہے اور لوگ تحریمات اللہ کے ارتکاب کرتے ہیں تو ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو ادال شبہ ہے. ولکل امت اجل، ہر امت کے لیے، ہر امت کے موت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت مقرر آ جائے گا تو اسی وقت ان کے موت واقع ہوگی، وقت مقرر سے ایک ساعت نہ پہلے موت واقع ہوگی اور نہ ایک ساعت بعد موت واقع ہوگی. یا بنی آدم، یہاں سے چوتھا خطاب ہے. یا بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح، میرے طرف سے تمہارے پاس رسل آئیں گے اور وہ تمہارے جنس میں سے ہوں گے، میری آیات پڑھ کر سنائیں گے. جس نے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا ڈرتا رہا اور اپنے اعمال کو درست کر لیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ان پر کسی قسم کا غم ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنها، اور اس طریقے سے تکبر کا راستہ اختیار کیا، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یہ سب کے سب جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. یعنی لوگوں کے دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے کہ جو رسول کی دعوت کو قبول کریں گے یہ جنتی ہے، اور ایک قسم لوگوں کے وہ ہے کہ جو رسول کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے یہ جہنمی ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے، او کذب بآیاتی ہی، یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، ان لوگوں کو ان کا حصہ ضرور ملے گا. یعنی جو عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لکھی ہے وہ عمر ان کو ملے گی، اور اس طریقے سے جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لکھا ہے وہ رزق ان کو ملے گا. حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم، فمن الفرشے جب آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، یہ ان کا جو ہے نا انجام برزخی ہے، اور اس طریقے سے کیفیت موت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا. وقت یعنی جو زندگی ملی ہے اس کو ضرور پورا کرے گا، اور جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ رزق اس کو ملے گا. لیکن جب اس نے بگڑی زندگی گزاری ہوگی، فرشتے جب آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے، تو قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ سب کہاں ہے جن کے تم عبادت کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، قالوا ضلوا عنا وشهدوا علی انفسهم انهم کافرون، کہیں گے کہ وہ سب کے سب جو ہے نا ہم سے کیا ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں. اور پھر یہ لوگ جو ہے نا اپنے خلاف گواہی دینا شروع کریں گے، انہم کافرون، کافرین کے ہم سب کیا ہے؟ کافر ہے، ہم نے غلطی کی اور اس طریقے سے ہم نے نبی کی دعوت کو نہیں مانا اور ایمان اختیار نہیں کیا، جن کو ہم مشکل کشا سمجھتے تھے آج پتہ چلا کہ وہ کام نہ آنے والے ہیں، اور جس طریقے سے جن بتوں کے آگے ہم نذرانے شکرانے پیش کرتے تھے آج ہمیں پتہ چلا کہ وہ بے بس ہے، لیکن غلطی ہے، ہو گئی. قالت خلوفی امم قد خلت من قبلکم، تو اب انجام اخروی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے جا چکی ہے، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے. پھر نارے وہ کہاں ہے؟ جہنم کے آگ کے اندر ہے، تم بھی ان کے پاس چلے جاؤ. کلما دخلت امت لعنت اختها، جب یہ امت جہنم کے اندر داخل ہو جائے گی تو وہ لوگ جو ان سے پہلے جہنم میں جا چکے ہوں گے وہ ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے، استقبال نہیں کریں گے، لعنت بھیجیں گے، لعنتان کریں گے. حتی عزت دارکو فیہا، یہاں تک کہ یعنی امت سے اختہا سے مراد کیا ہے؟ دین کے اندر جو ان کی کیا تھے، بھائی تھے، وہ مراد ہے. حتی عزت دارکو فیہا، جب یہ سارے کے سارے جہنم کے اندر جو ہے نا جمع ہو جائیں گے. خالد اخراہم لئولاہم ربنا ہا اولائے ازلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار. اب تابعین متبوعین کے بارے میں کہیں گے جب سارے کے سارے جہنم کے اندر جمع ہو جائیں گے، تو تابعین جو ہے نا وہ متبوعین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ربنا ہا اولائے ازلونا، یا اللہ ان لوگوں نے، ان پیروں نے، اور اس طریقے سے ان مجاوروں نے، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے نا ہمیں کیا کیا تھا، گمراہ کیا تھا. فآتہم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ ان کو ہم سے دگنا عذاب دے دے. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ آج ہر ایک کا عذاب جو ہے نا وہ کیا ہے، دگنا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ شاید میرا عذاب دگنا ہے. وقالت اولاہم لاخراہم، اب متبوعین کہیں گے کس سے؟ تابعین سے. فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب، تم تو ہم سے اچھے نہیں ہو، گناہ تم نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، ہم نے دعوت دی، تم نے قبول کر لیا، تو تم تو ہم سے اچھے نہیں ہو. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، لہذا تم بھی عذاب چکو اپنے کیے کا. یہ تو اس وقت ان کا حال ہوگا، تابعین اور متبوعین کا، جب یہ جہنم کی آگ میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہر ایک دوسرے کے اوپر کیا کریں گے، لعنتان کریں گے، اور ہر ایک دوسرے کے لیے بڑا چڑھا کر عذاب کا کیا کرے گا، مطالبہ کرے گا. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، تخویف اخروی ہے. جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور تکبر اختیار کیا، ان کے لیے جنت آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنة، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. داخل حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تعلیق المحال ہے، یعنی ان کا جنت میں داخل ہونا محال ہے، جس طریقے سے اونٹ کا ناکے سے گزرنا کیا ہے، محال ہے، تو اس طریقے سے ان کا جنت کے اندر داخل ہونا کیا ہے، محال ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں مجرمین کو ان کے جرم کا، سزا دیتے ہیں مجرمین کو ان کے جرم کا، یعنی جنت سے محرومی کا. لَهُم مِن جہنم مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم کی آگ کا کیا ہوگا، بچھونا ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اس طریقے سے جہنم کی آگ کا کیا ہوگا، اڑنا ہوگا. بچھونا بھی جہنم کی آگ کا، اڑنا بھی جہنم کی آگ کا، یہ کنایہ ہے کس سے، احاطۂ نار سے، کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ان کا کیا کرے گی، احاطہ کرے گی ہر طرف سے. اڑنا بھی جہنم کی آگ ہے، اور اب جو ہے نا بچھونے بھی جہنم کی آگ ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اب بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، جنہوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیا. اب بیچ کے اندر جملہ معترضہ ہے، لا نکلف نفسا الا وسعہا، اور اس جملہ معترضہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ پیغام دیتے ہیں کہ اعمال صالحہ بحسب طاقت جو ہے نا اس کے تکلیف مطلوب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اعمال صالحہ کا بندے کو مکلف بنایا ہے بحسب طاقت، اور ایسے کسی عمل کا اللہ نے بندے کو مکلف نہیں بنایا جس کو بندہ انجام نہ دے سکے اور آسانی کے ساتھ انجام نہ دے سکے. یہ بیچ کے اندر جملہ معترضہ ہے، اور جملہ معترضہ کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ اعمال صالحہ بحسب طاقت جو ہے نا وہ مطلوب ہے. اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہی جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہی جنتی ہے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ان کی سینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، سینہ بغض حسد وہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کیا کریں گے، نکالیں گے اور صاف کریں گے. من تحت الانہار، اور صاف کرنے کے بعد پھر جو ہے نا ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ایسی جنت جہاں نہریں بہتی ہوگی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہیں گے کیا اے اللہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی فرمائی اس جنت کی طرف، اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی نہ فرماتے تو ہم کبھی بھی اس جنت کی طرف رہنمائی حاصل نہ کر سکتے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آئے تھے ہمارے رسول حق کے ساتھ. ونودوا ان تلکم الجنہ اورثتموها، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آئے تھے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حق کے ساتھ، اور انہوں نے حق کا پیغام ہمیں دیا تھا اور ہم نے ان کے پیغام کو وصول کیا تھا اور اس پر عمل کیا تھا، جس کے نتیجے میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت پہنچایا. ونودوا ان تلکم الجنہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے ان جنتی کو کے ساتھ جو ہے نا، جن جنتیوں کو اللہ پاک اعلان فرمائیں گے، اور اعلان کے اندر کیا کہیں گے کہ یہی جنت ہے. اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت تمہیں جو ہے نا بطور ملکیت دی جاتی ہے، اور یہ تمہاری ملکیت ہے بسبب ان اعمال کے جو تم نے دنیا میں کیے ہیں. تو گویا کہ دنیا میں کیے اعمال کے بدلے میں یہ جنت تمہیں مستقل دی جاتی ہے، اور یہ اب تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے، یہ اعلان ہوگا. ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اب اہل جنت جو ہے نا وہ کیا کریں گے، آواز لگائیں گے اہل جہنم کو. کیا آواز لگائیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا تھا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پورا پورا پایا، اور اللہ پاک نے جیسا وعدہ کیا تھا اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے وعدے کو پورا پورا پا لیا اور سچا پا لیا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں. فأذن مؤذن بینہم، اب اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اعلان کرنے والا ہے یہ کون ہوگا، یہ وہی فرشتہ ہوگا جو سور کے اندر پونکتا ہے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ اعلان کریں گے. ان لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے کس کے اوپر؟ ظالمین کے اوپر. الذین، یہ ظالمین کے علامات ہے آگے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم کون ہے؟ وہ ظالم ہے جو لوگوں کو روکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستوں میں جانے سے اور نکلنے سے. تبلیغ جماعت کو پکڑ لیا کرونا ہے اور اس کو جو ہے نا مسجد کے اندر یرغمال بنا لیا. گزشتہ رمضان کے اندر کتنے جماعتوں کو یرغمال بنایا تھا، اور دو دو تین تین مہینے ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطے نہیں ہوئے، اور پریشانی کے عالم میں وہ بھی تھے اور اس طریقے سے ان کے گھر والے بھی تھے. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر، لعنت اور پٹکار جو ہے وہ برس رہی ہے، جنہوں نے اپنا غیظ و غضب موقع پاتے ہی جو ہے نا مذہبی لوگوں کے اوپر اتارا. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے یہ وعیدیں بیان کی گئی ہے، الذین یصدون، یہ ظالم وہی ہیں جو روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستوں میں نکلنے سے. ویبغونھا عوجا، اور ان کے اندر کیا تلاش کرتے ہیں؟ ٹیڑپن، معمولی کوئی نقص تلاش کرتے ہیں، اور اس نقص کی وجہ سے ان کو کیا کرتے ہیں؟ بٹھا کے ارغمال بنا دیتے ہیں. وہم بالآخرت کافرون، اور یہ آخرت کا کیا ہے؟ انکار کرنے والے ہیں. اگر آخرت پر ان کا یقین ہوتا، آخرت پر ایمان ہوتا، تو کبھی ایسا نہ کرتے، اور کبھی جو ہے نا ظلم کا ارتکاب نہ کرتے. وبینہما حجاب، اور اس طریقے سے اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان کیا ہوگی؟ دیوار ہوگی. حجاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ دیوار ہے، اور اس دیوار کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اعراف ہے، وعلی الاعراف رجال، اور بالکل دیوار کے بالائی حصے پر جو ہے اعراف ہے، اعراف میں بھی کچھ لوگ ہوں گے، اور اعراف کے اندر وہی لوگ جائیں گے جن کے حسنات اور سیئات کیا ہوگی، برابر ہوگی. جن کے حسنات زیادہ نکلے گی وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جن کے سیئات زیادہ نکلے گی وہ جہنم میں جائیں گے، اور جن کے حسنات اور سیئات برابر ہو جائے گی وہ اعراف میں چلے جائیں گے. یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب کو جو ہے نا علامات سے کیا کریں گے، پہچانیں گے. ونادا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، یہ اصحاب اعراف جو ہے نا کیا کریں گے، آواز دیں گے کس کو، اہل جنت کو، اور کیا آواز دیں گے، ان سلام علیکم، السلام علیکم یا اہل الجنہ، یہ آواز دیں گے. لم یدخلوها وهم یطعمون، اور کیا کہیں گے کہ ابھی تو ہم جنت میں داخل نہیں کیے گئے ہیں، لیکن یطمعون، ہمیں جو ہے نا کیا ہے، امید ہے کہ ہمیں جنت کے اندر کیا کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا، تو امید ہے ہمیں جنت میں داخل کیے جانے کے، اگرچہ ابھی تک ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا گیا، اس لیے ہم اعراف میں بیٹھے ہوئے ہیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نظریں کس طرف چلی جائے گی، دوسری طرف چلی جائے گی جہاں جہنمی ہے. قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یا اللہ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ بنانا، یعنی جہنم سے جو ہے نا ہماری حفاظت کر دے، بہت بری جگہ ہے، کیونکہ جہنم بھی ان کو نظر آئے گی اور اس طریقے سے ان کی تکلیفیں اور زحمتیں بھی نظر آئے گی. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اصحاب اعراف آواز لگائیں گے لوگوں کو، وہ لوگ جن کو جو ہے نا یہ علامتوں سے پہچانیں گے. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، یعنی اصحاب اعراف بطور الزام جو ہے نا، بطور الزام کیا کریں گے، بطور تحکم جو ہے نا یہ آواز لگائیں گے ان لوگوں کو جن کو یہ پہچانیں گے، اور کیا کہیں گے ان کو، ما اغنى عنكم جمعكم، تمہاری جماعت تمہیں نہ بچا سکی اور تمہارے کام نہ آ سکی آج. وما كنتم تستكبرون، اور اس طریقے سے تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا وہ بھی تمہیں نہیں بچا سکا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو گمراہ جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ خرمستیوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اور اسی طریقے سے جماعت کے پاور پر جو ہے نا وہ بدماشیاں کرتے تھے، اور اسی طریقے سے تکبر کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. تو یہ اصحاب اعراف ان کا آواز لگائیں گے جب وہ جہنم کے اندر ہوں گے، اور یہ اوپر سے دیکھیں گے تو جہنم کے اندر ان کو دیکھتے ہی جو ہے نا یہ پہچانیں گے کہ یہ تو فلاں جماعت کے لوگ ہیں، یہ تو فلاں جماعت کے لوگ ہیں، اور اس طریقے سے فلاں متکبر ہے، فلاں متکبر ہے. تو ان کو آواز لگائیں گے کہ آج تمہاری جماعت کام نہیں آ سکی، اور آج تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کام نہیں آ سکا، تو ملامت کرنے کے لیے جو ہے نا یہ آواز لگائیں گے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم یہ قسمیں کہہ رہے تھے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی، غریب لوگوں کے بارے میں، اور اس طریقے سے جو پکے مومن اور مسلمان تھے اس کے بارے میں یہ دنیا دار کیا کہتے ہیں، یہ تو ذلیل حقیر لوگ ہیں، اور قسمیں کہا کر جو ہے نا کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کو جنت نہیں ملے گی، وہ سارے جنت میں ہوں گے، تو کیا کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کہہ رہے تھے کہ ان کو جنت نہیں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی. ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اب نہ تم پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا جو ہے نا غم ہوگا، یعنی دفع مضرت. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب جہنمی آواز لگائیں گے جنتیوں کو، ان افیض علینا من الماء، تھوڑا سا پانی تو پلا دے، او مما رزقکم اللہ، یا جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو بطور خیرات تھوڑا سا ہمیں دے دے. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت پاک، جنت کا رزق پاکیزہ ہے، اور خبیث اور ناپاک لوگوں کے لیے یہ حرام ہے، اس لیے ہم نہیں دے سکتے ہیں، ورنہ یہاں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن دے نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے اوپر اس رزق کو حرام قرار دیا ہے. الذین اتخذوا دینہم، یہ علامات کفار ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کیا بنایا، لہو ولعب بنایا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور اس طریقے سے دنیا کے کارخانوں نے، مال اور دولت نے، عہدوں نے ان کو دھوکے میں رکھا تھا، اور اسی نشے کی وجہ سے یہ کیا کرتے تھے، یہ دین کا مذاق اڑاتے تھے. جس طریقے سے یہاں ایک وزیر تھا، اور وہ کیا کہتا تھا کہ مولوی کہتے تھے کہ ہم سکولوں کے اندر موت کا منظر پڑھایا, اس کی شکل چوہے کی طرح اس کی شکل تھی جب یہ بات کہہ رہا تھا, اور اس طریقے سے ہنستے ہوئے جو ہے نا استہزاء کی ہنسی کے ساتھ وہ ہنس رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نشان عبرت بنا دیا. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ یعنی دنیا کی وجہ سے اور اس طریقے سے دنیا کے مال اور متاع ملنے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ کے احکامات کا مذاق جو ہے نا اڑاتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ خبر دی ہے, فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, جہنم میں جب یہ ڈالے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھول جائیں گے, اللہ کہیں کہ ہم ان کو یہاں بھول جائیں گے اور یہ پڑے رہیں گے اور جلتے رہیں گے, جس طریقے سے دنیا کے اندر انہوں نے قیامت کے دن کی ملاقات کو جو ہے نا کیا کر دیا تھا, بھلا دیا تھا اور کبھی زندگی کے اندر اس ملاقات کو سامنے نہیں لایا تاکہ ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو اور یہ گناہوں کا راستہ چھوڑے اور اس طریقے سے طاعت کی طرف آئے. نہیں, انہوں نے کبھی اس دن کو یاد نہیں کیا تھا. تو آج ہم جو ہے ان کو بلا دیں گے اور یہ پڑے رہیں گے جہنم کی آگ کے اندر اور جلتے رہیں گے. وما کانوا بآیاتنا یجحدون, اور یہ لوگ جو ہے نا ہماری آیات کا کیا کرتے تھے, انکار کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى, یہ صداقت قرآن ہے, ہم لے کر آئے ان کے پاس کتاب کو, فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور وہ کتاب بھی ایسی ہے جن کو ہم نے اپنے علم کامل کے ساتھ تمام کے تمام, جس میں ہم نے اپنے علم کامل کے ساتھ تمام کے تمام احکامات کو واضح کر کے بیان کر دیا. هُدًى, اور یہ کتاب ہر کسی کے لیے ہدایت ہے. ورحمتن, اور یہ کتاب مومنین کے لیے کیا ہے, رحمت ہے. قرآن کی ہدایت سب کے لیے ہے لیکن رحمت کس کے لیے ہے, مومنین کے لیے ہے. لقوم یؤمنون هل ينظرون الا تاویلہ, یہ تخویف اخروی ہے, ان لوگوں کو انتظار نہیں ہے مگر کس کا, آخری نتیجے کا, انجام کا انتظار ہے, انجام ان کے سامنے آئے گا پھر یہ فیصلہ کریں گے, آخری نتیجہ جب ان کے پاس آئے گا تو پھر یہ فیصلہ کریں گے, ان کو اس کا انتظار ہے. یوم یاتی تاویلہ, جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نتیجہ آئے گا. یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق, کہیں گے وہ لوگ جو انجام کو بھول گئے تھے. یقول الذین نسوہ, کہیں گے وہ لوگ نسوہ جو انجام کو بھول گئے تھے, من قبل اس سے پہلے, قد جاءت رسل ربنا بالحق فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا, اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول آئے تھے حق کے ساتھ, فہل لنا من شفعاء, کیا ہے کوئی اس وقت ہماری شفاعت کرنے والا, فیشفع لنا, او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل, یا یہ ہے کہ ہمیں واپس دنیا کی طرف لٹایا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں اور جو اعمال ہم کرتے آئے تھے ان اعمال کو ہم چھوڑے اور اس طریقے سے حسنات کچھ کر کے ساتھ لے کر آئے. تو وہاں نہ سفارش ملے گا اور نہ وہاں سے پھر واپسی ہوگی, اب جو ہے نہ ندامت اور پچھتاوا کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. قد خسروا انفسهم وزل عنهم ما كانوا يفترون, انہوں نے کیا کر لیا, اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سب کچھ جو ہے نا ان سے گم ہو جائے گا جو یہ گڑتے تھے اور اس طریقے سے بیان کیا کرتے تھے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, تمہارا رب وہی ذات ہے, وہ ذات ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا, فی ستت ایام, چھ دن کے اندر, ثم استوى علی العرش, یہ متشابہات میں سے ہے. استوى علی العرش کا مطلب کیا ہے, کہ وہ اپنے منصب جو ہے نا حکمرانی پر ہے. ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار, چھپا دیتا ہے رات سے دن کو, یغشی اللیل النہار, اللہ وہ ذات ہے کہ جو دن کو چھپا دیتا ہے کس سے, رات سے, یطلبہ, اور رات جو ہے نا وہ جلتی سے کیا کر لیتی ہے, آ لیتی ہے اور دن کو جو ہے نا چھپا لیتی ہے. یطلبہ حسیسن, والشمس والقمر والنجوم مسخرات, اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے, والشمس والقمر یعنی خلق الشمس والقمر والنجوم, جس نے سورج کو پیدا کیا اور چاند کو پیدا کیا, ستاروں کو پیدا کیا, مسخرات بامری ہی, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے, اللہ کے غلام ہے. الا لہ الخلق والامر, آگاہ رہو کہ خالق صرف اللہ ہے کائنات کا, اور کائنات پر امر اور حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین, برکت والا ہے اللہ جو تمام کے تمام عالمین کا کیا ہے, پرورتگار ہے. ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, آداب بندگی. ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ. تضرعا عاجزی کے ساتھ, خفیہ اخلاص کے ساتھ, اس لیے کہ جو دعا پست آواز کے ساتھ مانگی جاتی ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے, بلند آواز سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے اس میں کبھی کبھی دکھلاوا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگو تضرع عاجزی کے ساتھ, وخفیتا اخلاص کے ساتھ. انہ لا یحب المعتدین, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں جو دعاؤں کے اندر بھی کیا کرتے ہیں, حد سے تجاوز کرتے ہیں. یعنی دعاؤں کے اندر بھی دکھلاوا ہوتا ہے, اور دعاؤں کے اندر بھی تصنع ہوتا ہے, اور دعاؤں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, لوگوں کے سامنے رونا اختیار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں. رونے کے لیے تنہائی کی دعائیں ہیں, جب آپ رات کو تنہائی میں اٹھے دعائیں مانگے تو وہاں خوب رویا کرے. ولا تفسدوا فی الارض, اور زمین میں فساد برپا نہ کر, یعنی شرک نہ کر. بعد اصلاحہا, جب اصلاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی اصلاح کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی اصلاح کے لیے ایک نظام کو جو ہے نا قائم فرمایا ہے. اب اس زمین پر آپ فساد برپا نہ کرے اور شرک کے اڈے جو ہے نا قائم نہ کرے. ودعوہ خوفا وطمعا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا دعا مانگے خوفا, یعنی آپ کے دل کے اندر اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو. وطمعا, اور اس طریقے سے آپ کے دل کے اندر اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو, کیونکہ ایمان کس کا نام ہے؟ الایمان بین الخوف والرجا, ایمان خوف اور رجا کے درمیانی درجے کا نام ہے. اسی کا نام ایمان ہے, کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کے عذاب کا خوف بھی کامل ہو, آپ کے دل کے اندر اللہ کی رحمت کی امید جو ہے نا وہ بھی کامل ہو. تو ودعوہ خوفا وطمعا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا دعا مانگو, آداب قلبی ہے. خوفا, کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کے عذاب کا خوف بھی کامل ہو. وطمعا, اور اللہ کی رحمت کی امید بھی کامل ہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے, نیک لوگوں کے قریب ہے. یہاں تک یہ دعویٰ ہے. آگے دلیل ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں ہواؤں کا نظام ہے, اور اس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے خوشخبریاں جو ہے نا وہ لے کر جو ہے نا وہ آتی ہے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا, یہاں تک کہ یہ ہوائیں جب باری بادلوں کو اٹھاتی ہے تو کیا کرتی ہے, سقناہ لبلد میت, ہانک لیتی ہے ان ہواؤں کو جو ہے نا خوش زمین کی طرف. فانزلنا به الماء, اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اوپر کیا کرتے ہیں, بارشوں کو برساتے ہیں. فاخرجنا به من كل الثمرات, اللہ پاک وہاں ہر قسم کے پھر پھلوں کو پیدا کرتے ہیں, اور وہاں اناج اور غلے پیدا ہوتے ہیں. یعنی وہ بادلیں کہ جو باری ہوتی ہیں جس کے اندر پانی ہوتا ہے, اور ہوا جو ہے نا ان بادلوں کو کیا کرتی ہے, اٹھاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا ان بادلوں کو کھینچ کر وہاں لے جاتی ہے جہاں زمین مر چکی ہے اور اس طریقے سے سوکھی پڑی ہے. پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے ان بادلوں کو, اور ان بادلوں سے جو ہے نا وہاں یہ بادلیں وہاں بارش برساتی ہے, اور وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, وہاں کھیتیں پیدا ہوتی ہیں, وہاں پھل پیدا ہوتے ہیں, اور وہاں باغات جو ہے نا وہ آباد ہو جاتے ہیں. کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مناظر میں تمہارے سامنے اس لیے لاتا ہوں, دن کے روشنی میں یہ سارے مناظر تمہیں اس لیے دکھائے جاتے ہیں تاکہ آپ اس سے کیا حاصل کرے, عبرت حاصل کرے, سبق حاصل کرے, کہ جس اللہ نے اور جس خالق اور مالک نے آج مردہ زمین کو زندہ کر دیا تو مجھے بھی مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے اور مجھے بھی اسی طریقے سے کیا کرے گا, زندہ کرے گا. تو اللہ فرماتے کذالک نخرج الموتی لعلکم تذکرون, اسی طریقے سے ہم مردوں کو کیا کریں گے, زندہ کریں گے, جس طریقے سے مردہ زمین کو بارش سے میں نے کیا کر دیا, زندہ کر دیا, تاکہ تم جو ہے نا اسی سے کیا کرو, نصیحت حاصل کرو. والبلد الطیب, بلد سے مراد یہاں زمین ہے, وہ زمین کی جو انتہائی پاکیزہ نفیس اور عمدہ زمین ہوتی ہے, یخرج نباتہ باذن ربہ, وہ اپنا کھیت جو ہے نا اگاتی ہے انتہائی جو ہے نا اللہ کے حکم سے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ. والذی خبص لا یخرج الا نکدہ, اور وہ زمین کی جو خبیث زمین ہے اور بیکار اور مرضی زمین ہے, وہ اپنے کھیت کو نہیں اگاتی ہے, اگاتی ہے الا نکدہ ناقص. تو اس میں بھی ہمارے لیے کیا عبرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زمین سے بنایا ہے, اور زمین کی صفات انسانوں کے اندر جو ہے نا پائی جاتی ہے, جس طریقے سے زمین بعض عمدہ زمین ہے اور نفیس زمین ہے اور بعض خبیث زمین ہے, تو اسی طریقے سے انسان بھی بعض عمدہ اور نفیس انسان ہوتے ہیں اور بعض خبیث ہوتے ہیں. جس طریقے سے عمدہ زمین اپنا پورا کھیت اگاتی ہے, تو اس طریقے سے جو عمدہ لوگ ہوتے ہیں وہ دعوت کو پورا پورا کیا کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں, اور اس طریقے سے دعوت کو اپنے جسم کے اوپر سجاتے ہیں. اور جو خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ دعوت کو یعنی ایمان تو لے آتے ہیں لیکن دعوت کو صحیح طریقے سے قبول نہیں کرتے ہیں, اور اس طریقے سے فصل یعنی دعوت کا جو اثر ہوتا ہے وہ کامل ان کے جسم پر نظر نہیں آتا. اور ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں, جس طریقے سے ریگستانی زمین جو بارش کو کیا نہیں کرتی ہے, نہ پانی کو سٹور کرتی ہے اور نہ جو ہے نا وہ غلے اور اناج اگاتی ہے. تو اسی طریقے سے انسانوں کی بھی تین قسمیں ہیں. اس میں ہمارے لیے کیا ہے عبرت ہے, ہاں کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون, اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں آیات کو جو ہے نا بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے ہیں. لقد ارسلنا نوحاً, اب یہاں سے پہلا قصہ شروع ہوتا ہے. آپ کو بتایا گیا کہ 6 قصے بیان ہوں گے, اور اس طریقے سے 3 قصے تیسرے دعوے پر متفر رہے ہیں, اور اس کے بعد 4 قصہ دوسرے دعوے پر متفر رہے ہیں, اور 5 قصہ دوسرے اور تیسرے پر متفر رہے ہیں, اور 6 قصہ پہلے دعوے پر کیا ہے متفر رہے ہیں. تو اب یہاں سے پہلا قصہ شروع ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے, لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, ہم نے یہ دلیل نقلی ہے, ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. فقال, اب نوح علیہ السلام کی تبلیغ, فقال يا قوم اعبدوا الله, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, ما لكم من اله غيره, اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, مجھے ڈر ہے کہ تم پر جو ہے نا مجھے ڈر ہے تم پر عذاب یوم عظیم, یوم عظیم کے عذاب کا. اگر اسی زندگی کے ساتھ تم دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا, اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے. قال الملأ, یعنی زندگی تمہاری اچھی نہیں ہے, بگڑی زندگی ہے, اللہ کی بندگی اختیار کرو, اللہ کی بندگی چھوڑ کر بندوں کی زندگی اختیار کی ہے تم نے, اس کو چھوڑ دو. قال الملأ من قومه, ہر زمانے کے اندر معززین ہوتے ہیں, اشراف ہوتے ہیں, سردار اور ڈیرے ہوتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو اشراف تھے انہوں نے کیا کہا, انا لنراک فی ضلال مبین, ہمیشہ اشراف کا دماغ جو ہے نا وہ موٹا ہوتا ہے اور وہ دین کے بات کو نہیں سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس معاشرے کے اندر آدمی پیدا ہوتا ہے اگرچہ وہ معاشرہ بگڑا ہوا کیوں نہ ہو, اور اس معاشرے کے اندر اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ پہچانا جاتا ہو لیکن لوگ اس معاشرے کو کیا کہتے ہیں, صحیح کہتے ہیں, اور جو آدمی اس معاشرے کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں. اس لیے اشراف نے کیا کہا, انا لنراک فی ضلال مبین, ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. قال یا قوم لیس بی ضلالا, اب نبی عاجزی کے عالم میں اپنی پاکی بیان کرتا ہے, صفائی بیان کرتا ہے, میری قوم لیس بی ضلالا, میں گمراہ نہیں ہوں, ولکنی رسول رب العالمین, میں تو رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف کیا ہوں, رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وبلغکم رسالات ربی, میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں. وانصح لکم, تمہارے لیے جو ہے نا میں دل کے اندر خیفائی رکھتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور میں وہ احکام جانتا ہوں اللہ کی طرف سے مجھے علم دیا گیا ہے شریعت کا اور احکام کا, جس کا علم تمہیں نہیں ہے. اواجب تم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم, کیا یہ سبب تکذیب ہے, کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے, تمہیں جو ہے نا یہ بات عجیب اور ناشنا لگتی ہے, انجاکم ذکر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا پیغام آیا, اعلی رجول, ایک ایسے آدمی کے اوپر, منکم, جو تمہارے برادری سے ہے یعنی بشر ہے, لینذرکم, تاکہ وہ تمہیں ڈرائے, ولتتقوا, اور تاکہ تم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو, ولعلکم ترحمون, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے. تو تمہیں اس وجہ سے تعجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام, اپنے پیغام میرے حوالے کر دیا اور میں فرشتہ نہیں ہوں بلکہ میں کیا ہوں, بشر ہوں. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ, قوم نے جو ہے نا کیا کر لیا, جھٹلایا نوح علیہ السلام کو, یہ ثمرہ اتباع ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ ثمرہ اتباع ہے, جنہوں نے جھٹلایا وہ تو تباہ ہو گئے, اور جنہوں نے اتباع کر لیا ہم نے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بچایا. وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ, نوح علیہ السلام کو ہم نے بچایا اور اس طریقے سے ان لوگوں کو ہم نے بچایا جو نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے. فلفل کے کشتی کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں, اللہ کا عذاب آنے والا ہے. 950 سال تبلیغ کے بعد نوح علیہ السلام نے جو ہے نا اس دعا کو استعمال کیا, جس دعا کو جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی. اور نوح علیہ السلام جو ہے نا قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ اللہ نے مجھے دعا کا ایک پاور دیا تھا اور وہ میں نے اپنے قوم کے خلاف استعمال کیا. تو اس دعا کو انہوں نے استعمال فرمایا قوم کے خلاف, اور 950 سال تبلیغ کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کریں اور اب عذاب جو ہے نا آئے گا. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور پھر آخر جو ہے نا وہ عذاب آیا, اور نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی. 83-84 آدمی تھے جو ان کو بریمان لے کر آئے تھے, ان کو بھی نجات ملی, اور اس کے علاوہ باقی پوری قوم جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی. فَكَذَّبُوهُ, لوگوں نے جھٹلایا. فَأَنْجَيْنَاهُ, تو ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو. وَالَّذِينَ مَعَهُ, اور ان لوگوں کو جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے, تقریباً 80 مرد اور عورتیں تھیں. پھر فلک کشتی کے اندر. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ان تمام لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. انہم کانوا قوما عمین, یہ سب کے سب کیا تھے, اندھے بھرے ہوئے تھے. وَإِلَى عَادٍ, اب یہاں سے دوسرے قصے کا بیان ہے. أَرْسَلْنَا إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کا بھائی ہود کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصطلاح ہے کہ پیغمبر کو قوم کا بھائی کہتا ہے, اور اسی پر بعد لوگ جو ہے نا پھر کیا کرتے ہیں, کفر کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کہ انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا. قرآن مجید کے اندر اللہ کا اصطلاح ہے کہ نبی قوم کا بھائی ہوتا ہے. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو. نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام عبد الغفار تھا, اور دوسرا قول جو روح المانی نے لکھا ہے وہ یہ ہے, اور نوح علیہ السلام ان کا لقب ہے, لیکن روح المانی نے لکھا ہے کہ نہیں, نوح علیہ السلام کا نام ہے اور عبد الغفار ان کا نام نہیں. دوسرا قصہ جو ہے نا یہ قوم عاد کا یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ لوگ یمن کے ریگستانی علاقے میں رہتے تھے, اور ان کو عاد اولا بھی کہتے ہیں اور اس طریقے سے عاد ارم بھی کہتے ہیں. اور یہ حضرت ہود علیہ السلام کی امت تھی. اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا, اور یہ انہی کی برادری سے ان کا تعلق تھا. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کی برادری کا نہیں تھا, لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ ان کی برادری کا تھا. قال یا قوم عبد اللہ, انہوں نے تبلیغ اس طریقے سے کی کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. افلا تتقون, قال الملأ, یا ابی اشراف تھے انہوں نے کیا کہا. قال الملأ الذین کفروا من قومه, جو کافر تھے ان کے قوم سے, انہوں نے کہا. انا لنراک فی صفاہت, ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں. و انا لنظنک من الکاذبین, اور اس طریقے سے ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. قال یا قومی لیس بی صفاہ, اپنی پاکی بیان کرتا ہے, میری قوم میں پاگل نہیں ہوں. ولیکن رسول من رب العالمین, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں. ابلغ رسالات ربی, میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں. وانا لکم ناصح امین, اور میں تمہارا خیرخواہ ہوں اور انتہائی امانت دار ہوں. جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, اس پیغام کے اندر میں نے اپنی طرف سے رائے کے دانے کے برابر ملاوٹ نہیں کی ہے. وہی پیغام, خالص اسی پیغام کو میں پہنچاتا ہوں جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے آپ کے لیے. اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم, یہ سبب تکذیب, کیا تم انکار اس وجہ سے کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام کس کو دیا؟ ایک انسان کو دیا اور ایک بشر کو دیا جو تمہاری برادری کا ہے، تاکہ اسی پیغام کے ساتھ تمہیں ڈرائے، اسی وجہ سے تم انکار کرتے ہو؟ وَاسْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کو یاد کرو، تذکیر بِعَلَاءِ اللَّهِ، اللہ کے نعمتوں کو یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین میں نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کیا بنا دیا؟ اپنا جانشین بنایا. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ جسم دیا جو کہ سونے دیا، یعنی جسامت میں بھی بہت بڑے، بسطن اور طاقت میں بھی بہت زیادہ، طاقتور بھی تھے اور جسم بھی بہت بڑے تھے. فذکروا اللہ، فذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، اللہ کے نعمتوں کو یاد کرو اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، قوم نے کیا جواب دیا؟ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلا اللہ کی عبادت کریں؟ ونذر ما کانا یعبد آباؤنا، اور ان بتوں کی عبادت جو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے ان کو چھوڑ دے. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، آپ جس عذاب کی باتیں کرتے ہو، اگر آپ سچے ہو، اللہ کے نبی ہو، تو لے کر وہ عذاب ہمارے پاس، ہم دیکھتے ہیں. قال قد وقع علیکم من ربکم، حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ واجب ہو گیا تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے عذاب، یعنی فیصلہ ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب تمہارے اوپر نادل ہوگا. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، تو میرے ساتھ جھگڑتے ہو ایسے ناموں کے بارے میں جو تم نے خود رکھے ہیں. انتم و آباؤکم، تم نے رکھے ہیں یا تمہارے آبا و اجداد نے رکھے ہیں. ما نزل اللہ بها من سلطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کسی دلیل کو نازل نہیں فرمایا ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اب تم انتظار کرو عذاب کا اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، جب عذاب آ جائے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. فانجیناہ والذین معہ، اب سبر اتباع، ہم نے ہود علیہ السلام کو بچا لیا، ان کو ہم نے نجات عطا کر دی، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو جو ہود علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات عطا کر دی. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ان کے جڑے ہم نے کاٹ کر ڈال دی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی. وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان نہیں لائے تھے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم عاد، ان کے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دی؟ کاٹ کر رکھ دی. اب ان کی پوری نسل ختم ہو گئی تھی، تو اس کے بارے میں اقوال مختلف ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو ایمان لے کر آئے تھے وہ بچ گئے تھے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے تھے، اور پھر جو بچ گئے تھے جو ایمان لے کر آئے تھے ان سے پھر ان کی نسل جو ہے نا آگے دوبارہ چلی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ان کے جو اولادیں تھیں نابالغ وہ بچ گئے تھے، ظاہر ہے وہ تو معصوم تھے وہ بچ گئے تھے، اور پھر ان کے اولادوں سے جو ہے نا ان کی نسل پھر آگے چلی ہے. وَإِلَى ثَمُودَ، اب یہ تیسرا واقعہ ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اخ کو استعمال فرمایا، نبی کو قوم کا بھائی کہا. اور یہ تیسرا واقعہ ہے، اور یہ بھی تیسرے دعوی سے جو ہے نا متعلق ہے. اور یہ قوم جو ہے نا یہ حجر میں رہا کرتی تھی، اور حجر جو ہے نا اس قوم کا مسکن تھا، اور حجر جو ہے نا یہ شام اور حجاز کے درمیانی علاقہ ہے. تو اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا، دو قسم کے الفاظ قرآن مجید کے اندر ان کے عذاب کے لیے آئے ہیں، یعنی قوم عاد اور قوم ثمود دونوں کے لیے دو قسم کے الفاظ آئے ہیں. سیحہ کا لفظ بھی آیا ہے اور رجفہ کا لفظ بھی آیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر چھوڑی تھی، اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر زلزلے کو جو ہے نا ڈالا تھا ان کے اوپر، اور زلزلہ آیا تھا. تو تطبیق ممکن ہے کہ نیچے سے زلزلہ آیا تھا اور اوپر سے جو ہے نا آواز آئی تھی. اور یہ بھی ہے کہ زلزلے سے رجفہ سے مراد کیا ہے؟ دل کی حرکت مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، انہوں نے آواز چھوڑی، اور اسی آواز کی وجہ سے پھر ان کے دل کی حرکت جو ہے نا وہ بڑھ گئی. تو اسی سے تعبیر پھر کس کے ساتھ کیا؟ رجفی کے ساتھ کیا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس دلائل آئے ہیں، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، یہ اونٹنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے، نشانی ہے، فذروها تاکل فی ارض اللہ، ان کو چھوڑ دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں جو ہے نا یہ چرتی رہے، ولا تمسوها بسوء، برائی کا ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھانا، فیأخذکم عذاب عظیم، اگر تم نے برائی کا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو دردناک عذاب جو ہے نا تمہیں کیا کر لے گا، گھیر لے گا، اور اس طریقے سے تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. واذکروا اذ جعلکم خلفاء، اللہ اب تذکر بھی اعلی اللہ جو ہے نا فرما رہے نبی، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو، اذ جعلکم خلفاء بعد عاد من بعد عاد، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی زمین پر جو ہے نا تمہیں اپنی جانشینی دی، وبوأکم فی الارض، اور تمہیں زمین کے اندر ٹھکانہ دیا، تتخذون من سہولها قصورا، نرم زمین پر تم جو ہے نا کیا بناتے تھے، بڑے بڑے جو ہے نا کوٹھی اور محل بناتے تھے گرمی کے زمانے کے لیے، وتنحتون الجبال بیوتن، اور پہاڑوں کو تراش کر جو ہے نا اس کے اندر گھر بناتے تھے سردی کے زمانے کے لیے، فاذکروا علی اللہ، یہ ساری اللہ کی نعمتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں جو ہے نا فسادی مت بنو، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، یہاں بھی اشراف آ گئے، اشراف نے کہا، وہ اشراف جنہوں نے تکبر اختیار کیا تھا اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے تھے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے کہا جو کمزور تھے، لمن آمن منہم، جو ایمان لے کر آئے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہے نا یہ بھیجے گئے ہیں، قالوا، انہوں نے کہا جو ایمان لانے والے تھے، انما بما ارسل به مؤمنون، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جس منصب کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ہم ان پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حق سچ نبی ہے. قال الذين استكبروا، تو ان لوگوں نے کہا، یہ جو متکبر سردار تھے انہوں نے کیا کہا، انا بالذی آمنتم به کافرون، تم نے جس پر ایمان لائے ہیں ہم اسی کا انکار کرتے ہیں، فآخر الناقہ، انہوں نے کیا کر لیا، اونٹی کے جو ہے نا پٹوں کو کاٹ ڈالا، اور کاٹ ڈالنے والا کیا تھا، خزار بن سالف تھا، وعتوا عن امر ربهم، اللہ کے حکم سے تجاوز کیا، وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہو اور جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہو، اگر آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے رسول ہو تو آپ اس عذاب کو لے کر آئے، فاخذتهم الرجفہ، زلزلے نے جو ہے نا گیر لیا ان کو، فاصبحوا فی دارهم جاسمین، اور پھر جو ہے نا یہ اپنے گھروں کے اندر اندے پڑے ہوئے تھے، فتول عنہم، نبی نے جو ہے نا منہ پھیر لیا ان سے، وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے خوب نصیحت کی، ولیکن لا تحبون الناصحین، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو، ولوتن، اور تیسرا واقعہ جو ہے نا کس کا ہے، لوط علیہ السلام کا ہے، اس قال لی ابی، یہ لوط علیہ السلام ان کے والد کا نام ہے ہارمن، اور ان کے دادا کا نام ہے تارج، اور تارج جو ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کا بیٹا ہے، تو گویا کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا رشتے میں پوتا لگتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کا پوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی کیا ہو گیا، پوتا ہو گیا. اور یہ چوتھا قصہ ہے، اور یہ دوسرے دعوے سے متعلق ہے. ولوط اذ قال لقومه، جب انہوں نے یہ لوط علیہ السلام کی تبلیغ کا تذکرہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم اس گناہ کی طرف جو ہے نا جاتے ہو کہ آپ سے پہلے اس گناہ کی طرف مخلوقات کے اندر کوئی بھی نہیں کیا ہے، لباطت کی طرف جاتے ہو، انکم لتاتون الرجال شہوتا، تم اپنی خواہشات مردوں کے پاس جو ہے نا جا کر پورا کرتے ہو، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تم جو ہے نا قوم ہو، تم مصرف قوم ہو، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے ہو. وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم، قوم نے کیا جواب دیا، کہا کہ ان کو یہاں سے نکالو، من قریتکم، اپنے آبادی سے جو ہے نا ان کو نکالو، اپنے شہر سے نکالو، انہم اناس یتطہرون، لوط علیہ السلام اور جن لوگوں نے لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا ان کو یہاں سے نکالو، کیوں، اس لیے کہ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے جو ہے نا پاک صاف بند, بند پاک صاف لوگ بنے ہوئے لوگ ہیں, ان کو یہاں سے نکالو, یہ پاک صاف جو ہے نا بنتے رہتے ہیں. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ, یہ ثمر اتباع ہے کہ ہم نے مطلب یہ ہے کہ کافی عرصہ تبلیغ کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہوا, یہاں قرآن مجید انتہائی اختصار کے ساتھ واقعے کو ذکر کرتے ہیں, تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہوا ہم نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کے خاندان کے لوگوں کو بچا لیا, الا امرأتہ, لیکن خاندان کے لوگوں میں بیوی جو ہے نا وہ جس کا نام واہلہ تھا وہ نہیں بچی. کانت من الغابرین, اور یہ باقی رہنے والوں میں سے تھی, یعنی جو عذاب کے اندر باقی رہ گئے تھے. وامطرنا علیہم مطرن, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی, لیکن یہ بارش پانی کی نہیں تھی, یہ بارش کس کی تھی؟ یہ پتھروں کی بارش تھی. فانظر کیف کان عاقبت المجرمین, ذرا آپ دیکھیے کہ آخری انجام مجرمین کا کیا ہوا. وإلی مدین اخاہم شعیبا, اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانچ واقعے ہیں نا, پانچ واقعے کو بیان کرتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوم مدین کی طرف بھیجا تھا, تو اصحاب ایکا وہ بھی ان کی امت ہے, اور اس طریقے سے قوم مدین جو ہے نا یہ بھی ان کی امت ہے. مدین ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا, اس کا نام مدین تھا, اور یہ علاقہ بھی اسی کے نام سے ہے اور یہ قوم بھی اسی کے نام سے ہے, تو علاقے کا نام بھی مدین ہے اور قوم کا نام بھی مدین ہے. تو یہاں دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے قوم مدین اور دوسرا ہے اصحاب ایکا. تو مفسرین نے تدبیق کی ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا, اور پھر جب مدین والوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور یہ ہلاک ہو گئے, تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اصحاب ایکا کی طرف رسول بنا کر بھیجا, کیونکہ یہ علاقے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور بیماری بھی دونوں کی ایک تھی, یعنی قوم مدین کی بیماری بھی ناپتول کے اندر کمی تھی, اور اس طریقے سے اصحاب ایکا کی بیماری جو تھی وہ بھی ناپتول کے اندر کمی تھی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اصحاب ایکا کی طرف بھیجا. یہاں بھی سیحہ اور رجفہ دونوں کا ذکر ہے, تدبیق اس طریقے سے کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر سیحہ کا ذکر بھی آیا ہے رجفہ کا بھی آیا ہے, تو تدبیق اس طریقے سے دیا جائے گا کہ نیچے سے جو ہے نا زلزلہ آیا تھا اور اوپر سے جو ہے نا آواز آئی تھی. اور یا یہ ہے کہ رجفہ مطلق آواز کے معنی میں ہے اور سیحہ جو ہے نا اسے کیا ہے تفسیر ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, انہوں نے تبلیغ کی اور ان کی تبلیغ کا تذکرہ ہے کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ, تمہارے پاس جو ہے نا معجزات بھی میں لے کر آیا ہوں. مِن رَبِّكُمْ, رب کی طرف سے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, ناپ تول پورا کیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور لوگوں کو جو ہے نا جب آپ سامان دیتے ہو تو کم مت دیا کرو. ولا تفسدوا فی الارض, اور زمین میں فساد برپا نہ کرنا. بعد اصلاح, اصلاح کے بعد. ذالکم خیر لکم, اسی میں تمہاری بہتری ہے. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله, راستوں میں جا کر مت بیٹھو. توعدون کہ دم کیا دیتے پھرو. وتصدون اور روکنے لگو. عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو, یعنی ابتدا ہی سے جو ہے نا ہمیشہ کفر کا ایک ہی کام رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو جماعتیں نکلتی ہیں اور اللہ کے راستوں میں جو لوگ نکلتے ہیں, اور اس طریقے سے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد یا اسلام کی سربلندی کے لیے دعوت کا کام لے کے نکلتے ہیں, یہ ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں. ابتدائی ہی سے جو ہے نا کافروں کا یہ مشترکہ عمل جو ہے نا وہ چلا آیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نے منع کر دی کہ آپ ایسا نہ کریں. من آمن بھی وتبغونها عوجا, یعنی وہ لوگ کہ جو نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستوں میں نکلتے ہیں, تم جو ہے نا ان کو روکتے ہو. وتبغونها عوجا, اور ان کے اندر کہیں سقم تلاش کرتے ہو اور ٹیڑپن تلاش کرتے ہو ان کے اندر. واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم, یاد کرو اس وقت کو, یعنی اللہ تبارک تذکیر بھی اللہ, یاد کرو اس وقت کو کہ تم بہت کم تھے, تھوڑے سے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری افرادی قوت کو بڑھا دیا. وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, اور تم اپنے سے پہلے قوموں کی طرف دیکھو جب انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کو جھٹلایا, پھر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کے کوڑوں کو برسایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام نشان مٹھایا. یاد رکھو اچھی طریقے سے ان چیزوں کو. وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا, اگرچہ ایک جماعت ان میں سے ایسی تھی جو ایمان لے کر آئی تھی, بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ, پیغمبر کے اوپر ایمان لے کر آئی تھی اور اس دعوت کو انہوں نے قبول کر دیا تھا جس دعوت کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا, اور ایک جماعت وہ تھی جو ایمان نہیں لے کر آئی. فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا, آپ صبر اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان کیا فرمائے, فیصلہ فرمائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. قال الملأ الذين استكبروا, وہ سردار جو متکبر تھے انہوں نے کیا کہا, من قومه, اپنی قوم سے, لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك, ہم ضرور نکالیں گے تمہیں اے شعیب اور اس طریقے سے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا ہے, من قريتنا, اپنے جو ہے نا شہر سے اور بستی سے, او لتعودن في ملتنا, ایک صورت ہے یہاں رہنے کے لیے کہ آپ واپس آئے اپنے ملت کی طرف اور اپنے دین کی طرف. خالا ولو کننا کارہین, کیا اگرچہ ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہو پھر بھی آپ ایسا کریں گے. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا, پیغمبر ایسے ہی جواب دے سکتا ہے کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہم جھوٹ بولنے والے ہوں گے اور افترا جو ہے نا قائم کرنے والے ہوں گے اللہ کے اوپر. ان عدنا فی ملتکم, اگر ہم تمہاری دین کی طرف واپس آ گئے, بعد اذ نجان اللہ, اس کے بعد کہ اللہ پاک نے ہمیں نجات دی اس دین سے اور اللہ پاک نے ہمیں جو ہے نا دین اسلام عطا فرمایا, اب دین اسلام چھوڑ کر واپس تمہارے دین کی طرف آنا, یہ تب ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنے والے ہو, اور اگر ہم ایسے تھے تو پھر ہم ایسا کریں گے. وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما, ہم آپ کے دین کی طرف جو ہے نا واپس نہیں آ سکتے ہیں. ما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله, ہاں اگر اللہ چاہے گا, الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين, یا اللہ میرے درمیان میرے قوم کے درمیان جو ہے نا فیصلہ فرمائے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا, پھر سرداروں نے کہا اپنی قوم سے اگر آپ نے شعیب کا اتباع کر لیا, انکم اذا لخاسرین, نقصان اٹھاؤ گے. فاخذتهم الرجفۃ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور زلزلہ جو ہے نا ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا. فاصبحوا في دارهم جاثمین, یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر اندھے پڑے ہوئے تھے زلزلے کے آنے کے بعد. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا, جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی جب صبح ہو گئی تو بالکل ایسا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہاں رہے نہیں تھے, اس طریقے سے جو ہے نا اللہ پاک نے ان کی باقیات کو جو ہے نا مٹھا دیا. كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين, یہی لوگ جو ہے نا نقصان اٹھانے والے تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی. فتولى, یہ مقرر ذکر کے اللہ پاک نے اس کو مبالغے کے لیے, تکرار مبالغے کے لیے ہے. فتولى عنهم, شعیب علیہ السلام جو ہے نا وہ پھر گئے ان سے. وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي, میرے قوم اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچایا تھا. ونصحت لكم فكيف آسى على قوم الكافرين, میں نے خوب جو ہے نصیحت کی اور انتہائی خیرخواہی کے ساتھ تمہاری باتوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بیان کرتا رہا. فكيف آسى على قوم الكافرين, اب میں کیسے جو ہے نا افسوس کروں گا ایک کافر قوم کی تباہی کے اوپر. وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء, ہم جس علاقے کے اندر کس نبی کو بیچتے ہیں تو اس علاقے کے لوگوں کو ہم کیا کرتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, کس کے ساتھ, تنگ دستی کے ساتھ اور بیماریوں کے ساتھ. ایسا کیوں کرتے ہیں, لعلهم يزرعون, تاکہ لوگ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور بگڑی زندگی جو ہے نا چھوڑ کر نبی کی دعوت کی طرف آ جائے اور اس کو قبول کرے. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنه, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حالات کو تبدیل کر دیا, بدحالی کی جگہ جو ہے نا خوشحالی آ گئی ان کے اوپر. ثم عفونا, اور پھر ہم نے درگزر کر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء, کہنے لگے کہ یہ تبدیلیاں تو حالات سے آتی ہے اور دن رات کے تبدیلی سے جو ہے نا یہ تبدیلیاں آتی ہے. ہمارے آبا کے اوپر بھی تنگی بھی آئی تھی اور اس طریقے سے خوشحالی بھی آئی تھی. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے نا کیا کر لیا, اچانک ان کو پکڑ لیا. وَهُمْ کس کے ساتھ؟ بنزول العذاب کے ساتھ. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور یہ پوری کی پوری قوم کیا ہو گئی, تباہ ہو گئی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ, اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم کیا کرتے, کھول دیتے ان کے اوپر آسمانوں کی برکتوں کو اور زمینوں کی برکتوں کو. کیا مطلب؟ یعنی خوب بارشیں برستی اور خوب جو ہے نا زمینیں غلہ جو ہے نا اگاتی اور اس طریقے سے پھل جو ہے نا پیدا کرتی. ولیکن کذبوا فاخذناہم, لیکن ہمیشہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا, پیغمبروں کو جھٹلایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں پکڑ لیا. فاخذناہم بما کانوا یکسبون, ان کے جو ہے نا کیے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. افآمن اہل القرآن ایاتیہم باسنا بیاتن, کیا اس سے جو ہے نا شہروں کے لوگ محفوظ ہے کہ آئے ان کی طرف ہمارا عذاب بیاتن رات کی کسی گھڑی میں, وہ ہم نائمون اور وہ سوئے پڑے ہوں گے. او امن اہل القرآن, یا اس سے اہل قرآن محفوظ ہے, ایاتیہم باسنا زہن, چاش کے وقت جو ہے نا ہمارا عذاب آئے, وہ ہم یلعبون اور وہ کھیل رہے ہو. افآمنوا مکر اللہ, کیا یہ لوگ جو ہے نا محفوظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے داؤ سے. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, کوئی بھی قوم اللہ کے داؤ سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی ہے سوائے اس قوم کے جو خسارے میں ہے. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها, کیا اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها اللو نشاء اصبناهم بذنوبهم, جنہوں نے ہدایت, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی اور جن کو اللہ پاک نے جو ہے نا زمین کا وارث اور مالک بنا دیا, من بعد اہلہا یعنی سابقہ قوموں کی ہلاکت کے بعد. اللہ نشاء اصبناہم, اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو بھی کیا کرتے, ہلاک کرتے, بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. ونطبعوا علی قلوبہم, اور ان کے دلوں پر جو ہے نا غفلت کا مہر لگاتے. فہم لا یسمعون, کبھی جو ہے نا یہ دل سے حق بات نہ سنتے. تلک القرآن قص علیک من انبائہم, یہ ہے بستیوں کا حال, یہ پیغمبر کے لیے تسلی ہے, ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان میں سے بعض کے حالات کو. ولقد جاءتہم رسلہم بالبینات, ہمارے انبیاء ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل, یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے اس لیے کہ انہوں نے کیا کر لیا, تکذیب کر لیا اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا اور اسی طریقے سے انبیاء کا. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین, اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مہرے لگاتے ہیں کافروں کے دلوں کے اوپر. وما وجدنا لاکثرهم من عهد وان وجدنا اکثرهم فاسقین, وفا کم, بہت کم جو ہے نا ان لوگوں کے اندر ہم نے پائی ہے, اکثر جو ہے نا یہ لوگ فاسق ہے. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا, یہ چٹا واقعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور یہ پہلے دعوے سے متعلق ہے. اس واقعے کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے 8 واقعات کو ذکر کیا ہے. ثم بعثنا من بعدہم, اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, بآیاتنا معجزات کے ساتھ, الی فرعون, فرعون کی طرف, وملئہ, اور اس طریقے سے اس کی قوم کی طرف. فظلموا بہا, انہوں نے کیا ظلم کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. کس طرح ظلم کیا؟ کہ انہوں نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا حق ادا نہیں کیا. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین, اب آپ دیکھیے کہ فسادیوں کا انجام کیا ہوتا ہے. وقال موسیٰ یا فرعون, اب موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا دعوت, یا فرعون انی رسول من رب العالمین, اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. حقیق یعنی انا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق, میں قائم ہوں اس بات کے اوپر کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہتا مگر حق بات. خجیتکم بینتن من ربکم, واضح دلائل لے کر آئے ہو اللہ کی طرف سے. فارسل معی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. قال ان کنت جئت بآیتن فات بها, اگر آپ کوئی دلیل لے کر آئے ہو تو اب وہ دلیل جو ہے سامنے لے کر آئے, دلیل کا مطالبہ کر دے فرعون نے. ان کنت من الصادقین, اگر آپ سچے ہو. فالقى عصاه فاذا هي صعبات, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جو ہے نا ڈال دی, اور اس سے اجتہا بنا. یہ پہلا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. ونزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین, اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور اس ہاتھ کو جب نکالا تو وہ بالکل چمک رہا تھا, فانوس بن چکا تھا دیکھنے والوں کے لیے. قال الملأ, درباریوں نے مشورہ کر لیا, من قومهم یعنی فرعون کی قوم, من قوم فرعون, فرعون کی قوم سے جو کیا تھے درباری تھے, انہوں نے کیا کہا, ان هذا لساحر علیم, یہ بہت ہی ماہر سا جادوگر ہے, یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون, چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے اس ملک سے نکالے, اب ہم لوگوں کا کیا مشورہ ہے. اور یہی بات اس سے پہلے فرعون نے کی تھی, شعرا کے اندر جو ہے نا اسی کا ذکر ہے, تو گویا کہ فرعون کے بات کو انہوں نے دہرایا کہ آپ نے جو بات کہی تھی وہ بات بالکل کیا ہے, صحیح ہے. قالوا ارجع واخاه, انہوں نے کہا کہ مہلت دو موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں کو, وارسل فی المدائن حاشرین, اور آپ جو ہے نا شیروں کے اندر اپنے چپڑاسیوں کو بھیجے اور اعلان, وہ جو ہے نا شہروں میں جا کر اعلان کرے کہ یہاں جتنے جادوگر ہیں بادشاہ نے ان کو بلایا ہے, یا تو نہ کبھی کل ساحر عالم, ہر ماہر جادوگر کو جو ہے نا وہ آپ کے پاس لے کر آئے. وجہ سہارا, تو جادوگر آئے, جادوگر جو ہے نا یہ آئے فرعون کے پاس. خالو ان لنا لاجرن, جب یہ جادوگر آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہم نے کامیابی حاصل کی تو ہمیں کچھ اجرت ملے گی. حق اور باطل میں یہ فرق ہے کہ حق کیا کہتا ہے کہ ان اجر الا علی اللہ, اور عامل اور جادوگر کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کا کام ہو گیا تو کیا کرو, کیا دو گے. اور اب تو یہ بھی کہتے ہیں کام ہو یا نہ ہو ایڈوانس میں پیسہ دے دو, 5,000, 6,000, 10,000 میرے فیس ہے وہ دینا پڑے گا. یہاں یہ بات رہے, یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو ڈالا تو اس سے کیا بنا, اجدہا بنا, صوبان کا لفظ آیا ہے, دوسری جگہ جان کا لفظ آیا ہے, یہاں صوبان کا لفظ آیا ہے. تو صوبان کا لفظ جسامت کے اعتبار سے ہے, جسم کے اعتبار سے بڑا تھا, اور جان کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ حرکت, سرعت حرکت کی وجہ سے. تو سرعت حرکت کی وجہ سے اس کو کیا کہا, جان کہا, اور جسامت کی وجہ سے کیا کہا, صوبان کہا. ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین, اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو ہمیں جو ہے نا کوئی اجر ملے گا, انعام ملے گا. قال نعم, فرعون نے کہا بالکل انعام ملے گا. وانکم لمن المقربین, اگر آپ غالب آ گئے تو نقدی الگ ملے گی اور نقدی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو وزارت بھی مل جائے گی, اور اس طریقے سے جو ہے نا کامیلے کے ارکان بن جائیں گے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین, کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یا تو آپ جو ہے نا ڈال دیں, اور یا پھر یہ ہے کہ ہمیں موقع دیتا کہ ہم اپنا جو ہے نا کرتب دکھائے. قال القوا, دیکھو اس کو نبی کہتے ہیں, پرواہی نہیں ہے کتنے سارے جادوگر آ جائے ہیں اور یہ آئے ہیں, یہ مجھے شکست دیں گے, کیونکہ نبی اعتماد پر وسط کس پر رکھتا ہے, اللہ پر رکھتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے عدم مبالات یعنی پرواہ نہیں تھی ان کو, ان کے گفتگو سے جو ہے نا وہ ظاہر ہے. قال القوا, انہوں نے کہا آپ ڈال دیں. فلما القوا سحروا اعین الناس, تو جب جادوگروں نے کیا کر لیا, اپنا سامان میدان کے اندر ڈال دیا اور اس طریقے سے ان لوگوں کی نظر بندی کی. وسرابوہم, اور اس طریقے سے لوگوں پر جو ہے نا ہیبت جو ہے نا غالب کر دی, اور وہ پارا جو ہے نا رسیوں پہ جو ہے لگایا تھا اور ساری رسیاں جو ہے نا وہ حرکت کرنے لگی, الٹنے پلٹنے لگی. وقت جاؤ بسحر عظیم, اور بہت بڑے جادو کے ساتھ جادو لے کر آئے یہ لوگ. واوحینا الی موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر میدان کے اندر دیکھ رہے تھے, اللہ کی طرف سے وحی آئی, اے موسیٰ ان القی عصاک, اپنی لاٹھی ڈال دے. فاذا ہی تلقف, آپ کی لاٹھی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لاٹھی ڈال دی, اور اس سے کیا بنا, اجدہا بنا. تلقف ما یافکون, وہ اجدہا جو ہے نا وہ بنا, اور وہ سارے کے سارے بنائے کے جو ہے نا وہ نگلنا شروع کر لیے اس نے, ان کی ساری رسیاں جو ہے نا اس نے ہڑپ کر لی. فوقع الحق, حق ثابت ہو گیا. وبطل ما کانوا یعملون, اور اس طریقے سے وہ سب باطل جو ہے نا وہ سب باطل ہوا جو یہ لوگ جو ہے نا کیا جو پلاننگ انہوں نے بنایا تھا. فغلبوا هنالک, اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا کیا ہو گئے, مغلوب ہو گئے وہیں پر میدان کے اندر, شکست کا یہ. وانقلبوا صاغرین, اور بادشاہ اپنے کابینے کے ساتھ جو ہے نا میدان سے بھاگ گیا, ذلیل ہو کر جو ہے نا بھاگ گیا. والقی السحرۃ, اور اس طریقے سے کلاڑیوں کی ٹیم جو پوری تھی سجائی جادوگروں کی ٹیم, وہ میدان کے اندر سینے میں گر گئی. والقی السحرۃ ساجدین, اور پوری ٹیم جو ہے نا وہ جادوگروں کے اس سینے میں گر گئی. بادشاہ، کابینہ، قوم، وہ تو بھاگ گئی شرمندہ اور ذلیل ہو کر میدان سے بھاگ گئی، اور جادوگر جو ہے نا وہ سارے کے سارے ساحر جو ہے نا وہ سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر کہا کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں. رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر آپ ایمان لے کر آئے ہو. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، کہا کہ یہ تو ایک سازش لگ رہا ہے اور ایک چال ہے اور ایک سازش ہے، لگتا ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے شہر کے اندر بیٹھ کر جو ہے نا یہ بنایا ہے. لتخرجوا منها اہلہا، تاکہ اس شہر کے رہنے والوں کو آپ یہاں سے نکالے. ثم لا فسوف تعلمون، یہ تحدید اجمالی ہے، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا. اور پھر آگے تحدید تفصیلی ہے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم، کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، تمہارے ٹانگوں، پیروں ٹانگوں کو، من خلاف سبت مخالف سے. ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر تمہیں جو ہے نا سولی پہ چڑھاؤں گا. قالوا انا الى ربنا منقلبون، دیکھو ابھی ایمان لے کر آئے ہیں لیکن استقامت دے کے. سارے جادوگر جو ایمان لے کر آئے تھے، ایمان لانے کے بعد ان کی استقامت بھی ساری ہے، انہوں نے کیا کہا؟ انا الى ربنا منقلبون، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے نا اٹھائے جائیں گے. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں تو یہی چاہیے، کامیابی چاہیے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیت ربنا، آپ ہم سے بدلہ نہیں لیتے ہو مگر صرف اس وجہ سے ہم سے بدلہ لیتے ہو کہ ہم اپنے رب کے جو ہے نا آیات پر ایمان لے کر آئے ہیں. لما جاءتنا، جب وہ آیات ہمارے پاس آئی. ربنا افرغ علینا صبرا، اب وہ جادوگر دعا مانگتے ہیں، جو جادوگر تو نہیں تھے اب تو مومن ہو گئے، تو اب مناجات مومنین کہیں گے اس کو. ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہمیں صبر کی دولت سے مالا مال فرما. وتوفنا مسلمین، اور ایمان کی حالت میں جو ہے نا ہماری موت آئے. وقال الملأ من قوم فرعون، اب جو بڑے تھے فرعون کے قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، آپ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یوں چھوڑو گے زمین میں تاکہ وہ آپ کو بھی چھوڑے اور آپ کے خداؤں کو بھی چھوڑے. قالا سنقتل ابناہم، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مثالی سزا دوں گا، ان کے لڑکوں کو قتل کروں گا. ونستحی نساءہم، لڑکیوں کو زندہ چھوڑوں گا. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر غالب ہیں. بنی اسرائیل کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے؟ قال موسیٰ لقومہ، اب جب فرعون نے یہ اعلان کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی تسلی کے لیے ایک خطبہ دیا اور فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر اختیار کرو. ان الارض للہ یورثھا من یشاء، کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بناتا ہے. آج اگر اس زمین کا مالک فرعون ہے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کا مالک آپ کو بنا سکتا ہے، لیکن بشرطی کہ آپ کیا کریں گے؟ صبر اختیار کریں گے. اگر آپ نے صبر اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو فرعون سے لے کر تمہیں دے دیں گے اور تمہیں اس زمین کا مالک بنائیں گے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام جو ہے نا وہ کس کا ہے؟ یعنی آخرت کی کامیابی جو ہے نا وہ کس کی ہے؟ متقین کی ہے. قالوا اوزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبتوں میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم مصیبتوں میں ہیں. اتنی گھٹیا قوم اللہ نے کسی کو نہیں دی جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. تو کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبتوں میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم نے خوشی نہیں دیکھی، مصیبت اور مصیبت ہے. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام کے لیے تسلی ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ پہلی بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. ويستخلفكم في الارض، اور یہ دوسری بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کا مالک تمہیں بنا دے. فينظر كيف تعملون، اور پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے کہ تم لوگوں کے اعمال کیا ہے، کہ تم یہاں کی خلافت کے مستحق ہو یا نہیں ہو. وَقَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اب جو ہے نا یہ تیسرا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کا مواخذہ شروع کر دیا قحط کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی کے ساتھ. لعلہم یذکرون، شاید ان کو نصیحت حاصل ہو جائے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب خوشحالی آتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ ہمیں جو ہے نا ہماری وجہ سے جو ہے نا یہ خوشحالی آئی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب بدحالی آتی تھی تو کیا کرتے تھے، یَتَّیَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، تو کہتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس طریقے سے مسلمانوں کی نحوست ہیں. الا انما طائرکم عند اللہ، الا خبردار ان کی نحوست کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہی ہے جو اللہ کے علم میں ہے، اور وہ ان کی کیا ہے، اعمال ہے، ان کے اعمال کی شامت ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. وقالوا مہما تاتنا به من آیات لتسحرنا به، آپ جو بھی آیات لے کر آئے ہم پر جو ہے نا جادو کرنے کے لیے، کہ ہم پر جو ہے نا ان آیات کے ذریعے سے کیا کرے، جادو کرے اور ہمیں متاثر کرے، لیکن کسی بھی صورت کے اندر ہمارا فیصلہ سنیے. فما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ پر جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں. فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے قوم پر طوفان کو بھیج دیا. والجراد، ٹڈیوں کو بھیج دیا. والقمل، اور اس طریقے سے گن کا کیڑے بھیج دیا، چچڑے وغیرہ جو ہے یہ بھیج دیے. والزفاد، میٹک بھیج دیا. والدما، اور خون بھیج دیا. آیات مفصلات، یہ سب کے سب کیا ہے، کھلے معجزے ہیں. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ تکبر اختیار کیے ہوئے تھے اور یہ مجرم قوم تھے. ولما وقع علیہم الرجز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب ان کے اوپر آیا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عهد عندك، اے موسیٰ آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دعا مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اسی کے مطابق. لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ کی دعا کی وجہ سے یہ عذاب ہم سے ہٹ گیا، لنؤمنن لک، تو ہم پر ایمان لے کر آئیں گے، پہلا وعدہ ہے. ولنرسلن معاک بنی اسرائیل، اور یہ دوسرا وعدہ ہے، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے. فلما کشفنا عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سے عذاب کو ہٹایا، فلما کشفنا عنہم الرجز، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹایا، الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکسون، یعنی ایک وقت تک کے لیے ہم نے ان سے عذاب کو ہٹایا، تو عذاب کے ہٹانے کے بعد فوراً جو ہے نا وہ کیا ہو گئے، عہد شکنی کی طرف چلے گئے اور عہد شکنی کرنے لگے. فانتقمنا منہم فاغرقنا فی الیم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے بدلے لیا، اور خوب بدلے لیا. کس طریقے سے بدلے لیا، فاغرقناہم فی الیم، کہ ہم نے ان کو جو ہے نا دریا کے اندر ڈبو دیا، سمندر کے اندر ڈبو دیا، بحر قلزم کے اندر. بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور یہ جو ہے نا یہ ہمیشہ اس سے غافل بنے ہوئے تھے. واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، اور ہم نے زمین کا، یہ بشارت ہے کہ ہم نے وارث بنا دیا زمین کا ان لوگوں کو کہ جو کمزور قوم تھی. مشارق الارض و مغاربہا، مشتا مشرق تا مغرب، الذی بارکنا فیہا، وہ زمین جس میں ہم نے، جہاں ہم نے برکتیں رکھی تھی. وتمت کلمت ربک الحسنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک وعدہ پورا کر لیا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر. بما صبروا، ان کے تھوڑے سے صبر کی وجہ سے. ودمرنا ما کان یصنع فرعون، اور ہم نے کیا کر دیا، تباہ کر دیا. ما کان یصنع فرعون، وہ تمام کے تمام کارخانے جو فرعون نے بنائے تھے، وقومہ، اس کی قوم نے بنائے تھے. وما کانوا یعرشون، اور وہ بڑے بڑے بلڈنگیں جو انہوں نے کڑی کی تھی، ان سب کو ہم نے کیا کر دیا، ملی امیٹ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آیا. وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو، کیا پار کر دیا، البحر، بحر قلزم پار کرا دیا. فاتوا علی قوم یعکفون، وہ ایسی قوم کے پاس جا پہنچے کہ جو کسی پوجا میں لگی ہوئی تھی، جو پوجا کرتی تھی علی اصنام بتوں کے، لہم، جو ان کے تھے. قالوا یا موسیٰ، بڑے عجیب لوگ تھے، وہاں جا کر دو دن نہیں گزرے جب قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہی تھی، تو فوراً کیا کہنے لگے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، ہمارے لیے بھی ایک بت جو ہے نا تجویز کیجئے، جس طریقے سے ان کے پاس بت ہے اور یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی ان کے کیا کریں، پوجا کریں. قال انکم قوم تجہرون، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا جواب دیا قوم کو سمجھانے کے لیے کہ تم جہل کرتے ہو، یہ باتیں جو ہے نا مسلمان نہیں کرتا، جو باتیں تم کرتے ہو. انہا اولائی متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ قوم تو ہلاک ہونے والے ہیں اس عمل کی وجہ سے جس عمل کے اندر یہ گناہ جس عمل کے اندر یہ مبتلا ہے. وباطل ما کانوا یعملون, اور ان کا یہ عمل جو ہے نا یہ کیا ہے, باطل اور غلط ہے. تم اسی عمل کے مطالبہ کرتے ہو ان کے جس طریقے سے ان کے پاس بدھ ہے یہ اس کی پوجا کرتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی ہمارے پاس بھی بدھ ہو اور ہمارے لیے بھی اس طریقے سے ایک بدھ جو ہے نا آپ مقرر کرے تاکہ ہم اس کی پوجا کریں. خالا غیر اللہ ابغیکم, میں تمہارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور الہ کو تمہارے لیے ڈھونڈ لوں. وہ فضلکم علی العالمین, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام کائنات پر. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, یاد رکھو یہ تذکیر جو ہے نا بالانعام ہے, یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نجات دی فرعون سے اور وہ تمہیں جو ہے نا ناکارا عذاب دیا کرتا تھا. یقتلون ابناءکم, لڑکوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیون نساءکم, اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے کہ ان نعمتوں کے بعد آپ راہ راست پہ آتے ہو یا یہ ہے کہ نعمتوں کے بعد آپ ناقدری اور ناشکری کی طرف جاتے ہو. فائدہ بھی آپ کا ہے نقصان بھی آپ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نعمتوں میں غور فکر کے بعد اگر آپ راہ راست پہ آ گئے, اللہ کی بندگی اختیار کی اور شکر کی زندگی جو ہے نا اگر آپ نے اختیار کی تو دنیا بھی آپ کی آخرت بھی آپ کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کے استعمال کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کے جو ہے نا حاصل ہونے کے بعد اگر آپ نے ناقدری اور ناشکری کی زندگی اختیار کی تو دنیا کے اندر بھی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے اور دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کی طرف چلے جاؤ گے اور آخرت کے اندر جو ہے نا جہنم کا گڑا تمہارا مقدر بنے گا. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء, اللہم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور, اللہم اجرنا من النار یا مجیر بک نستعین. الہ العالمین اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین اس درس کا ثواب حضرت شیخ تک پہنچا دے. الہ العالمین قرآن مجید کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا, ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین قرآن مجید سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین قرآن مجید کی نور سے ہمارے گروہ کو منور فرما. الہ العالمین جامعہ عربیہ سلوم کے تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. الہ العالمین جامعہ عربیہ سلوم اور جامعہ کے شاخے ایک عظیم نظام ہے. الہ العالمین اپنا فضل و کرم اور مدد شامل حال فرما. الہ العالمین تمام مسائل کو اپنے جو ہے نا دست غیب سے حل فرما. الہ العالمین جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ایک ساتھی نے آپ سے درخواست کی ہے کچھ پریشانی ہے, مولا عز و جل کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.